میرے محترم دوستو، آج اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دینی اعتبار سے ہے وہ ہے اسلام اور مغرب کا ٹکراؤ، جس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں اسلامی تہذیب اور یورپین تہذیب کا ٹکراؤ. یہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی طبقہ یا مسلمانوں میں سے کوئی فرد اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اس مسئلے کی اہمیت کا یا اس مسئلے کے ہونے کا اندازہ آپ اس سے کریں گے کہ ابھی چند سال پہلے امریکہ میں کتاب لکھی گئی، ممکن ہے آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اکثر حضرات پڑھے لکھے ہیں، جدید تعلیم گاہوں سے وابستہ ہیں، اس لیے معلوم ہوگا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی چند سال پہلے کتاب لکھی گئی، لکھنے والے کا نام ہے سمویل. لکھنے والے نے کتاب لکھی ہے اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا ٹکراؤ. کتاب کا نام ہے کلیش آف سیولائزیشن، ہٹنگٹن کی کتاب ہے، اور جس سال یہ کتاب لکھی گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ کتاب بکی تھی. اس نے دکھایا یہ کہ اب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ ہے مغرب اور اسلام کا ٹکراؤ. مغرب کے سامنے اب اور کوئی طاقت باقی نہیں بچی. پہلے کبھی یورپ کے سامنے مقابلے میں روس تھا، لیکن وہ روس دینی اعتبار سے مقابلے میں نہیں تھا، اسلام کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے نہیں، وہ تو دراصل ایک معاشی ٹکراؤ تھا کہ امریکہ یا یورپ کی جو سوسائٹی ہے وہ آزاد معیشت، آزاد اکنامی کی سوسائٹی ہے، اور روس کی جو سوسائٹی تھی وہ کمیونزم اور سوشلزم پر کھڑی تھی، تو گویا وہ اکنامکس کا ٹکراؤ تھا. اور اس کے بعد کن کن مراحل سے گزر کر کے وہ ٹکراؤ ختم ہو گیا. تو اب مغربی تہذیب کے سامنے مقابلے میں اس وقت اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام ہے اسلام. تو وہ آج کا زمانہ جو ہے وہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے ٹکراؤ کا زمانہ. جب ہم تہذیب بولتے ہیں تو تہذیب میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ تہذیب عام انسانوں کے ذہن کے مطابق تو تہذیب نام ہے رنگین کپڑے پہننا، کچھ فنکشن کرنے، کچھ تفریحیں کرنا، یا زیادہ زیادہ ڈانس کرنے، یا اپنی تقریبات میں کچھ مخصوص طریقہ اختیار کرنا، اور بس اتنے کا نام تہذیب ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہذیب اتنا ہی نہیں ہے. تہذیب نام ہے در حقیقت آپ کے ان خیالات کا جن خیالات کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی ذہنی ان سوچوں کا جن سوچوں کے مطابق آپ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا پیسہ، اپنا جاب، ان تمام کو متحرک رکھتے ہیں. تہذیب میں وہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کس قسم کے لباس پہن رہے ہیں، اس لباس کے پہننے میں آپ کے تصورات کیا ہیں، آپ اپنے پیسے کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طرح سے قائم کر رہے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں آپ کا جو طرز عمل ہوگا وہ سارا طرز عمل در حقیقت آپ کی تہذیب کا جز ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی تہذیب کیا ہوگی، کہ مسلمان کے عقائد، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی معاشرت، اس کا معاملات، اس کی سیاست، اس کا رہن سہن، اس کے فنکشن، اس کی تقریبات، اس کی تعلیم، اس کا کھیل، ان تمام کو جب جمع کر دیں گے اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق چلے گا تو اس کو کہا جائے گا اسلامی تہذیب. اور اس میں عوامی زندگی، حکومت، سیاست، لوگوں کا تعلق، افسروں کا ماتحتوں کے ساتھ تعلق، ماتحتوں کا افسروں کے ساتھ تعلق، ان تمام اس میں شامل آ جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اسلامی تہذیب. اور یہی کسی غیر اسلامی تہذیب میں بھی ہوگا. غیر اسلامی تہذیب میں بھی یہی ہوگا کہ انسان کے خیالات، اس کے دل کے جذبات، رہن سہن، عبادات ہیں یا نہیں ہیں، تقریبات، یہ تمام اس میں داخل ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کا زمانہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے، تو ہم کو بڑی بصیرت کے ساتھ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب کی کیا خصوصیات ہیں جو اسلام سے ٹکرا رہی ہیں. مغربی تہذیب میں انسان بستے ہیں، اسلامی تہذیب میں بھی انسان بستے ہیں، تو انسان انسان ہونے میں برابر ہیں، تو یہاں تو وہ ٹکراؤ نہیں. پھر آگے ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے زندگی کی چند میدانوں میں. ان میدانوں میں سے ایک میدان ہے سیاست. تو مغرب کی سیاسیات اور اسلامی سیاست ٹکرا جاتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب نے اپنی سیاسی طرز زندگی کو انتہائی بہتر بنایا بمقابلے مسلمانوں کی سیاسی زندگی. یعنی بال فاضی دیگر ان کے ہاں آزاد رائے ہے، ان کے ہاں کھلم کھلا اپنی بات کہہ سکتے ہیں، وہاں بڑے سے بڑے فرق پر اٹیک کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے فرق کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ ممکن آپ جانتے ہوں گے کہ صاحب وہ ایک زمانے میں صدر تھا بل کلنٹن، اور اس کی بیٹی جو ہے اس نے ٹریفک اصول کی خلاف ورزی کی تو اس کو بھی فائن ہو گیا. اتنے پختہ نظام کہ کوئی شخص قانون کے دائرے سے باہر نہیں، ایک رخ یہ ہے. اور صاحب اس نے بدکاری کی ہے اور اپنی وہ سکے کے ساتھ اس سے غلط تعلقات رہے ہیں، تو تمام لوگوں نے کھل کر اس پر تنقیدیں کی ہیں اور کسی آدمی کی زبان بند نہیں کی گئی ہے، اور ایک رخ یہ ہے. نیز دوسرا رخ ہے وہاں کا کہ اس نے سائنسی ترقیات کی ہیں، اور ان سائنسی ترقیات کے نتیجے میں دنیا میں وہ ہوا جس کا بظاہر کہیں امکان نہیں تھا. تو مغرب کا ٹکراؤ جو مسلمان ملکوں کے ساتھ یا اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے، ایک تو سیاسیات کا ٹکراؤ ہے اور ایک ٹیکنالوجی کا ٹکراؤ. یہ ٹکراؤ کوئی ٹکراؤ نہیں، اصل ٹکراؤ جو ہے وہ ہے معاشرتی زندگی. اس معاشرتی زندگی میں جو ٹکراؤ ہے وہاں اسلام کسی اور راستے پر جاتا ہے اور مغرب کسی اور راستے پر. اسلام کس راستے پر ہے؟ اسلام کی پہلی بنیاد ہے کہ مسلمانوں کی زندگی حیا پر کھڑی ہوگی. مسلمانوں کی زندگی میں کہیں بے حیائی کا کوئی جز نہیں آنے دیں گے. مغرب کی ساری زندگی بے حیائی پر کھڑی، کہ جتنی زیادہ بے حیائی ہوگی اتنی زیادہ خوشی کی زندگی ہے، اور جتنی زیادہ حیا کے دائرے میں پھنسے رہیں گے اتنی زیادہ افسوسناک زندگی. چنانچہ ان کے یہاں تصور یہ کہ صاحب با حیا بننے سے بہتر ہے کہیں چرچ میں جا کے بیٹھو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں با حیا بنو، پھر ہم جو کیوں کہا جا رہا با حیا بنو، پھر ہم کو سیدھے کہو چرچ میں جا کر کے بیٹھو. یعنی گویا یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ صاحب با حیا بھی ان کے یہاں جو جتنا بے حیا ہوگا اتنا خوش اور اتنا زیادہ مطمئن، اور زندگی ہے ہی اسی کے نام کہ جتنا زیادہ مزے کی زندگی گزار سکو اتنی گزارو. تو مغربی تہذیب کی ایک بنیادی اینٹ ہے بے حیائی، اور اسلامی تہذیب کی بنیادی اینٹ ہے حیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحیا خیر کلو، حیا تو خالص خیر ہے. یہ حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ بہتر. یہ ہے وہ ٹکراؤ. اب اگر ہم مغرب کے رخ پر جائیں گے تو ہم کو بے حیا بننا ہوگا، اور اگر اسلامی رخ پر آئیں گے تو ہم کو با حیا بننا ہوگا. قوم جتنی مغربی رخ پر جانے لگے گی اتنا بے حیا بنتی جائے گی، اور جتنی بے حیا بنتی جائے گی اس بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہے. اس بے حیائی کی حد یہاں تک آ سکتی ہے کہ لوگ ننگے ہو جائیں، اور اس ننگے ہونے کو بعد میں فلسفہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں. شاید آپ شاید جانتے ہوں گے کہ یورپ میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہا کرتا ہے کہ نیچرل سسٹم یہ ہے کہ انسان کو کپڑا پہننا ہی نہیں چاہیے. نیچر یہ ہے کہ جس طرح سے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا اسی طرح سے ہم کو زندہ دنیا میں رہنا چاہیے. تو آپ گویا تمام وہ انسان جو کپڑا پہنتے ہیں وہ نیچر کے خلاف کر رہے ہیں. آج ہم نیچر پر واپس آ گئے. تب دیکھیں بے حیائی نے کون سا روپ اختیار کر لیا کہ اب وہ گویا واپس اسی زندگی میں پہنچنا چاہتے ہیں جس زندگی کو ہم تاریخ میں کہتے ہیں وہ ڈارک ایج. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے انسانوں پر کہ وہ اندھیری میں زندگی گزارتا تھا، قبائلی زندگی گزارتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ایک زمانے تک تو جو ہے مرد اور عورت ننگے رہتے تھے. پھر تھوڑا سا زمانہ آگے چلا تو مردوں نے تھوڑا سا نہیں عورتوں نے کچھ ڈھانپنا شروع کیا پتے وتے، اور مرد اس زمانے میں بھی ایسے ہی رہتے تھے اور وہ جو ہے وہ شکار کرتے تھے اور پتھروں سے جانوروں کو مار کر کے پیٹ پالتے تھے. پھر زمانہ زمانہ سے اور آگے چل گیا تو پھر انہیں کپڑے باندھے. یہ جس دور کی باتیں ہم کرتے ہیں گویا آج یورپ اسی رخ پر جا رہا ہے. تو مغربی تہذیب کا ایک جز ہے بے حیائی. مغربی تہذیب کا دوسرا جز ہے جس کو آپ خوب بولتے ہیں سمجھتے اور سنتے رہتے ہوں گے، فری سیکس. اس فری سیکس اسلام کہتا ہے یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مسلمان معاشرے میں، اسلامی تہذیب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مغربی تہذیب کا یہ تاریخ پہلو اتنا برا ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گندا کہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں لوگوں کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں، اور ملک کے سطح پر قانون بن رہا ہے اور پارلیمنٹ میں آ کر کے اجازت دی جا رہی ہے صاحب ایسا کر سکتے ہیں. چاہے آپ جانتے ہوں گے ابھی پرسوں یا ترسوں دنیا کا مشہور ملک کینیڈا میں باقاعدہ قانون پاس ہو گیا، اور یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہے. اس سے پہلے 3 یا 4 ملکوں میں ہو چکا ہے اور ہمیں اسی وقت سے معلوم ہے. اور اتنا ہی نہیں یہ اور آگے بڑھے گا. ادھر سے وہاں اس بے حیائی والی تہذیب کا مقابلہ کرنے والے جو افراد ہیں وہ اتنے بدلے ہوئے ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ وہ کھل کر کے اس کے خلاف کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ابھی کچھ سال پہلے وہ پوپ پال جان تھے وہ کہتے رہتے تھے, لیکن اس کی بات اتنی وزنی نہیں تھی کہ یورپ جو اس کے مذہب کا ماننے والا ہے اس کی بات پر کام کرے, کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ مذہب یہ کلیسا اور حکومت کا ٹکراؤ دیکھ چکے تھے اور کلیسا کو باہر کر چکے تھے. آپ شاید جانتے ہوں گے کلیسا اور مذہب کا ٹکراؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا مذہب یہ کہتا تھا اس طرح سے زندگی چلاؤ اور سائنس یہ کہتی تھی کہ اس طرح سے چلاؤ اور وہ مذہب جدید دور کا ساتھ نہیں دے سکا, تو اس کے بعد پھر حکمرانوں نے کہا اور سیاستدانوں نے کہا یہ مذہب باہر ہی کر دو, اور اس کو کہتے تھے کلیسائی نظام. ان کے ہاں چونکہ مذہب کے پاس اتنا وسیع تصور نہیں تھا, اور جب تصور نہیں تھا تو ان کا مذہب نہیں بتا سکتا تھا حکمرانی کیسے کرنی ہوتی ہے, ان کا مذہب نہیں بتا سکتا تھا کہ تجارت کیسے کرنی ہوتی ہے, ان کا مذہب نہیں بتا سکتا تھا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے قانون کیسے بنتا ہے. ہمارا وہ معاملہ یہ نہیں, تو انہوں نے ہمارے مذہب کو بھی کلیسا کے کھاتے میں ڈال دیا. بہرحال یورپ کی زندگی میں یا یورپ کی تہذیب میں بے قید جنسی بے راہ روی کسی کے کوئی حد نہیں ہے, نہ مردوں کے لیے کوئی حد ہے نہ عورتوں کے لیے کوئی حد ہے, اور جس سے چاہے جس طرح سے چاہے تعلقات قائم کرے, مرد جس سے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے تعلقات قائم کرے, نہ اس پر کوئی بین ہے نہ اس پر کوئی بین ہے. اور چونکہ انسان جو ہے وہ پیاسا جانور ہے اس کی حد کہیں ختم نہیں ہوا کرتی ہے, تو اب چونکہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات سے وہ پور ہو چکے ہیں, اب اس میں ان کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ایک قدم اور آگے بڑھا کر دیکھیں گے شاید اس میں کچھ اور ہو, اور تو کچھ ہوگا نہیں, لیکن بہرحال یہ کہ قانونی جواب دیا جا رہا ہے. تب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ مسلمان تہذیب کے علمبردار شخص کو, چاہے وہ عملی طور پر مسلم تہذیب کا علمبردار نہ ہو لیکن فکری طور پر ہم اسلامی تہذیب کے علمبردار ہیں, تو ہم مغربی تہذیب کے ساتھ کیسے جڑ جائیں, کیسے ہمارا جوڑ لگ سکتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے بے عفت ہونا, بے عصمت ہونا, اور ہماری بنیاد ہے با عفت ہونا. ہماری تہذیب میں فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے عصمت مآب بیٹی, خوشی کے ساتھ بولا جاتا ہے عفت مآب بہن, پاک دامن بہن. اور ان کے ہاں نہ پاک دامن کوئی چیز ہے اور ان کے ہاں نہ عصمت مآب کوئی چیز ہے, عصمت کا مفہوم ہی کوئی نہیں ہے. ان کو ان کے ہاں عصمت ایسی ہے صاحب پیاسا آدمی ہے, جہاں سے چاہے جس طرح چاہے پانی پیو, اس میں عصمت اور غیر عصمت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو ان کی تہذیب کچھ اور ہے اور ہماری تہذیب کچھ اور ہے. ہماری تہذیب کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے. کیا بنیادی اصول یہ ہے ہماری تہذیب کا کہ جو زبان پر وہی دل میں, جو دل میں وہی دماغ میں, اور جو زبان اور دل میں ہے وہی عمل میں آنا چاہیے. اور اگر اس میں کہیں فرق آ رہا ہے تو ہماری تہذیب اس کو کہا جاتا ہے یہ نفاق ہے, کہ زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو. ہماری تہذیب میں یعنی ہمارے دین میں کہا جاتا صاحب یہ نفاق ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس خرابی کو بیان کرتے رہتے تھے, کبھی فرماتے رہتے تھے کہ قیامت کے دن دو چہروں والا, یہ دو چہروں والا کیسے, کہ اس آدمی کے ساتھ ملا تو ایک رخ, اس آدمی کے ساتھ ملا تو دوسرا رخ, اس کے ساتھ ملے تو انہی کے حامی, ان کے ساتھ ملے تو انہی کے حامی, زبان سے ملے تو کچھ اور رویہ, دل میں ہے کچھ اور رویہ. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نفاق. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج اگر کسی مسلمان کے اندر اس طرح کی کوئی خامی ہو تو اس کا منافق کہیں گے, اس کو منافق نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال اسلام میں یہ رہا ہے کہ صاحب جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوگا, جو زبان پر ہے وہی دل میں ہوگا. زبان پر ہے مجھے آپ سے بڑی محبت, دل میں بالکل نہیں ہے, اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اور زبان میں ہے میں میرے دل میں بڑی, میرے دل میں قرآن کی بڑی عظمت ہے اور دل میں نہیں ہے, اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے دل میں ہے وہی زبان میں ہونا چاہیے اور جو آپ کی زبان پر ہے وہی دل میں ہونا چاہیے. ٹھیک, اس کے مقابلے میں یورپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یورپ کہتا ہے کامیاب ڈپلومیٹ. کس کو کہیں گے؟ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے. یہ یورپ میں تہذیب کا کام ترین پوائنٹ نقطہ ہے کہ ان کے ہاں سے اگر کوئی سفیر جائے گا اور کوئی ڈیلیگیشن جائے گا تو جو جتنا بڑا ڈپلومیسی چلائے گا اتنا زیادہ اچھا ہے. ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا تھا نفاق. تو یورپین تہذیب میں ڈپلومیسی ہے اور اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے, اسلام میں تو خیر خواہی ہے. تو اسلام اور مغرب کیسے ایک ساتھ جڑے گا؟ اس لیے ان کے ہاں زبان سے کچھ اور ہے, عملاً کچھ اور ہے. زبان سے کہنا ہے صاحب حقوق انسانی کے پامالی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے. اور آمدن دنیا کے سب سے زیادہ حقوق انسانی کو پامال کرنے والے وہی ہیں. دنیا کہیں گے صاحب آج مہذب دنیا ہے اور وحشیانہ دور کی سزائیں نہیں دی جا سکتی. کیسا وحشیانہ دور کی سزائیں کیا ہیں کہ اگر کسی نے بدکاری کی ہے تو اس کو پھانسی نہیں چڑھا جا سکتا. کیا صاحب یہ قبائلی دور کی سزائیں ہیں, وحشیانہ دور کی سزائیں ہیں. اور خود ابو غریب جیل کے اندر اور وہ گوانتانامو کیا ہے وہ کیوبا کے اندر وہ اور وہاں کیا کیا کریں گے نہیں صاحب, یہ تو انسانی حقوق محفوظ ہے. اسلام اس کا علم بردار نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ جو زبان پر ہوگا وہی عمل میں ہوگا. اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں ایک نمایاں ترین فرق یہ ہے. ان کے ہاں بے حیائی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آدمی فارورڈ ہے, اور ہمارے ہاں جو جتنا با حیا ہوگا اتنا بہترین ہے. ان کے ہاں جو جتنا بے کردار ہوگا اتنا ہی زیادہ برا, ہمارے ہاں جو جتنا با کردار ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا. ان کے ہاں جس آدمی نے جتنے زیادہ برائیاں کی ہوں گی, برائیاں کون سے قبیل کی میں نے پہلے عرض کر دیا, خوبیاں بھی ان کے ہاں. خوبیاں کون سی ہیں؟ ان کا سیاسی نظام بالکل پختہ اور صاف ہوگا, ان کا دفتری نظام بالکل صحیح ہوگا, ان کا ملازم صحیح ڈیوٹی دے گا, رشوت رشوت وہ جانتے ہی نہیں ہیں, شور کرنا وہ جانتے ہی نہیں, دوسرے کے حق پر بھی نہیں کرنا چاہیں گے. ہاں اگر ہم کو کہیں چھوٹے سے دفتر پہ بھی لائن لگانی پڑے گی تو دھکے ماریں گے اور ایک دوسرے کا حق تلفی کریں گے. وہاں وہ ایسا وہاں وہ بالکل مؤثر رہیں گے. اور یہی ہے وہ ان کی زندگی کا روشن پہلو, جس روشن پہلو کو وہ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ صاحب دنیا کی قومیں جو ہیں ابھی ڈارک ایج میں زندگی گزار رہی ہیں, ہم فارورڈ دیش کی ہماری زندگی کتنی برا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا جو تاریخ پہلو ہے وہ تاریخ پہلو اتنا گندا ہے اس کی گندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے. جس میں جتنی زیادہ بے حیائی ہوگی, جتنی زیادہ انارکی ہوگی, جتنی زیادہ عریانیت ہوگی, تو عورت جو حد سے زیادہ ننگا ہونا چاہتی ہے اور کہتی ہے مجھے خوبصورت بننے کے لیے اور زیادہ ننگا ہونا پڑے, تب بھی چنانچہ ایک عورت نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کیا کہا, کہنا کہ صاحب آج میں محسوس یہ کرتی ہوں کہ مجھے دوسرے سے نہیں پوچھنا ہے میں کیسی لگ رہی ہوں, ورنہ اب تک مجھے پوچھنا پڑتا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں. اور اگر مجھے کسی نے کہا کہ نہیں تم اچھی نہیں لگ رہی ہو تو مجھے الرجی رہتی تھی کہ صاحب میں آج اچھی نہیں لگ رہی ہوں, اب میں کون سا پاؤڈر لاؤں گی, اب میں کون سا کریم استعمال کروں گی, اب مجھے کون سا اس وقت ڈریس میں لینا چاہیے مجھے اچھی لگنے لگوں. اور اسلام قبول کرنے پر میں مطمئن ہوں, اب مجھے کسی سے نہیں پوچھنا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. اور یہ مجھے اطمینان ہو, اس وقت مجھے ٹینشن رہتا تھا کہ میں یہ لباس پہن کر کے جا رہی پتا نہیں میں اچھی لگوں گی یا نہیں, اور اس وقت مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں. کہا آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مجھے ذہنی سکون کتنی بڑی دولت ہے جو مل گئی. یہ وہ کہتی ہے کہ آپ نہیں بس سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنی بڑی دولت مل گئی. یہ فرق ہے یورپین تہذیب ہماری تہذیب. تو یورپ نے ساری دنیا کی داری دنیا کے انسانوں کو بے حیائی پر ڈال دیا, اس لیے وہاں اب نکاح سسٹم بھی ختم ہو گیا, اور نکاح کا سسٹم ختم ہونے کے بعد خاندان نظام درہم برہم ہو گیا. اب وہاں باپ اپنی بیٹے کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ واقعی میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں, اور بیٹا نہیں بتا سکتا اپنے باپ کے بارے میں جس وقت اپنے باپ مان رہا ہوں کہ ہے بھی میرا باپ یا نہیں. اس لیے کبھی کبھی وہاں کہتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے یہ آپ کا قانونی باپ ہے یا مکمل کمپلیٹ باپ ہے یا صرف لیگل باپ ہے. کمپلیٹ باپ اور لیگل باپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لگا صاحب قانونی طور پر میری ماں اس کی بیوی ہے لیکن میں نطفہ بھی اسی کا ہوں یہ مجھے پتا نہیں ہے. اس لیے نطفہ میں اس کا ہوں, اگر میں نطفہ بھی اسی کا ہوں اور بیوی بھی میری اس کی ہے تو کمپلیٹ باپ ہے گیا, اور اگر میں صرف اس کا میری ماں جو ہے اس کی بیوی ہے لیگل حد تک, اور اس کے علاوہ میری بیوی میری ماں کے تعلقات اگر ادھر غلط رہے ہیں اور غلط رہنے کے نتیجے میں اب مجھے نہیں معلوم ہے میں کون سے انسان کا بیٹا ہوں, تو کہیں گے صاحب یہ میرا لیگل باپ ہے بس آگے نہیں. تو ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اسلامی معاشرے میں کہ صاحب ایسا بھی ہونے لگے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر کے اب صورت حال جب یہاں تک پہنچ گئی کہ صاحب نکاح کرنے کی بھی ضرورت ہے, یہ نکاح کیونکہ آزادی, اور آزادی کا مطلب اگر ہم نے نکاح کیا تو عورت کو شوہر کا ماتحت ہو جانا پڑتا ہے, شوہر کو جو ہے وہ عورت کا ماتحت ہونا پڑتا ہے. یہ بھی ایک قسم کی آزادی پر بین ہے, یہ بین بھی نہیں رہنی چاہیے, ہم کو آزاد زندگی گزارنی ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے کہ صاحب ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں, جب تک آپ کا دل ہمارے ساتھ ہمارا دل آپ کے ساتھ لگا رہے گا تو رہتے رہیں گے, اور جس دن ہمارا دل اچاٹ ہو جائے گا اسی دن آخری ہینڈ شیک کر کے آپ خدا کے حوالے ہم بھی خدا کے حوالے. اس بیچ میں اگر بچے پیدا ہو گئے تب ہاں اس بیچ میں کوشش کریں گے کہ بچے ہونے نہیں چاہیے, اور اگر ہو بھی گئے تو اس کو کوشش کریں گے ایبارشن کرانے کی. چنانچہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ابھی چند سال پہلے جب چین کے اندر عالمی خواتین کی کانفرنس ہوئی تھی, چین کے اندر عالمی خواتین کی کانفرنس ہوئی تھی, اس کانفرنس میں سب سے اہم ترین ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کے ایبارشن کرنے کی قانونی اجازت دی جائے. ان کو کیا مجبوری پڑ رہی تھی یہ کرنے کی؟ دراصل صرف یہ کہ وہ جو بدکاریوں کا دروازہ ہم نے کھول دیا پورے عالم کے اندر، اس بدکاری کے لیے بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ کہ بچہ پھیل جاتا ہے اور یہ عورت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ اس کو بیان لگا دیتا ہے کہ صاحب آپ کو بچہ ٹھہر گیا، آپ ایڈاپشن نہیں کرا سکتی، اس لیے کہا ہے تو بھائی دروازہ کھول دینا چاہیے۔ سب عالمی خواتین کام فرس میں سب سے بڑا درد سر ان کے لیے جو تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کے ایڈاپشن کی اجازت مل جانی چاہیے، اور گرما گرم بحثیں ہو رہی ہیں عالمی کام فرس میں۔ وہ جو بے حیائی کے دروازہ ہم نے کھولا ہے، اس بے حیائی کے دروازے میں ایک رکاوٹ آگے آ رہی ہے، اور وہ فطری رکاوٹ ہے، اس فطری رکاوٹ کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس لیے ملکوں کو چاہیے کہ عورت کو اجازت ملنی چاہیے، وہ جب چاہے تب ایبارشن کرائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دیکھیے صاحب، ہم نے آپ کو بدکاری کا راستہ بھی کھول دیا، نکاح کا راستہ بھی ختم کر دیا، اور جس سے چاہے فری لائف فری سیکس پھیلا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اگر بچہ ٹھہرنے کا خطرہ ہو تو عورت اس کے لیے حمل روکنے کی دوائیاں طرح طرح کی آ گئی، اور اگر اس کے بعد یہ بچہ ٹھہر گیا تو آپ کے لیے رکاوٹ تھی کہ آپ ایبارشن نہیں کرا سکتے، تو قانون طور پر اس کی بھی اجازت دلوا دی گئی، اور اس کی بھی اجازت دلوا دی گئی، اور اس کے بعد پھر اگر اس میں بھی لطف نہیں آ رہا ہے تو آ رہی ہے کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ ہے سب یورپین تہذیب کے وہ نمایاں خد و خال، جس نمایاں خد و خال کی طرف مسلمان دوڑ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں لباس بھی انہیں کا آئے، سوچ بھی انہیں کی آئے، سہن زبان بھی انہیں کی آئے، کلچر بھی انہیں کا آئے، اور ہم انتظار میں ہیں کب نیا کلچر آئے گا تو ہم اس کو اپنائیں گے، لیکن پس پردہ اس کے اندر یہ ہے۔ چاہے ڈاکٹر اقبال جب یورپ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل کا، یوں سمجھو تم، گھر والے میرے بڑے خوش ہوں گے ہمارا بیٹا جو ہے وہ یورپ میں ہے۔ اقبال کا تصور یہ ہے، میرے گھر والے بڑے خوش ہوں گے ہمارا بیٹا جو ہے وہ یورپ میں ہے اور لندن میں ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی کبھی کہا کرتے تھے ولایت، ولایت کا ایک مفہوم تو ہوتا ہے ولی ہونا، اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے ہر زمانے کا جو سب سے زیادہ اہم ترین ملک ہے اس کو کہا جاتا تھا ولایت، چاہے کشمیری میں بھی کہا کرتے تھے سچ ولایت گمت، سچ کر کے ولایت بڑھاؤ۔ یہ ولایت کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کے زمانے میں سب سے اہم ترین ملک جو ہے اس کو ولایت کہتے تھے، چنانچہ اقبال کے زمانے میں ولایت سب سے اہم ترین ملک دنیا کو جو تھا وہ برطانیہ تھا۔ تو اقبال صاحب برطانیہ پڑھنے گئے تھے، آکسفورڈ میں پڑھنے گئے تھے، اور پھر وہاں سے جرمنی چلے گئے تھے، تو اب وہاں جو گئے تھے تو وہ سوچ رہے ہیں، میرے گھر والے سوچ رہے ہوں گے ہمارا بیٹا لندن اور جرمنی میں ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ اونچی سوسائٹی میں وقت گزار رہا ہوگا، مگر ان کو کیا پتا ہے میں کہاں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ بیان کرتا ہے میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کیا تم یہ سمجھو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، ایسے ہی اس تہذیب کے اندر میں آ کر کے گرا ہوں۔ حالانکہ خود اقبال کا حال یہ تھا کہ وہ آدھے سے زیادہ اس تہذیب میں رنگ چکا تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا جناب آپ تو کہتے ہیں مغربی تہذیب جھوٹے نغو کی رضا کاری ہے، کہا یہ جھوٹے وہ جو ہے اصلی نغ نہیں ہے، یہ اصلی ڈائمنڈ نہیں ہے، یہ جھوٹے ڈائمنڈ ہیں، اور جھوٹے ڈائمنڈوں کو جوڑا گیا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری آپ تو فرما رہے ہیں مگر خود تو اسی کے لمبن دار ہیں، آپ کا لباس وہی ہے، آپ کا رہن سہن وہی ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، تو میں صرف گفتار کا غازی ہوں ابھی۔ تو ہماری تہذیب کچھ اور ہے اور یورپین تہذیب کچھ اور ہے، ہماری تہذیب کی بنیاد حیا پر ہے، اور جب یہ حیا ختم ہونے لگے گی، بے حیائی آئے گی، تو پھر بے حیائی کے نتیجے میں وہ کام ہونے لگے گے جن کاموں کو کبھی ہم سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے، لیکن نہ صرف یہ کہ آگے سننا پڑے گا بلکہ وہ خود کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ آگے کرتے ہوئے دیکھیں گے بلکہ ہمارے اس معاشرے میں وہ ہونے لگے گا، اور نہ صرف ہونے لگے گا بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتا رہے گا، اور ہم صرف نفرت کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ نفرت بھی ذہنوں سے نکل جائے گی۔ جب کوئی برائی پھیل جاتی ہے اور پھیلتے پھیلتے اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو انتہا پہنچنے کے بعد پھر اس کی نفرت بھی ذہنوں سے نکل جاتی ہے، پھر افسوس کرنے والے بھی باقی نہیں رہتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ برائیاں کرنے والے اتنے زیادہ ہوں گے کہ خوبی خیر کرنے والا ان کو کہہ بھی نہیں سکے گا کہ تم یہ غلط کرتے ہو، کیونکہ اگر ان کو کہے گا تو سارے اس کو تعجب کے ساتھ دیکھیں گے، اور ایسا دیکھیں گے جیسے مجرم ہوگی۔ یورپین تہذیب بے پردگی پر کھڑی ہے، بے حیائی پر کھڑی ہے، بے عفت ہونے پر کھڑی ہے، منافقت پر کھڑی ہے، منافقت پر۔ اور زبان سے کچھ اور کہو، دل میں کچھ اور رکھو، زبان سے کچھ اور کہو عملاً کچھ اور کر کے دکھاؤ. عملاً کچھ اور کر کے دکھاؤ کا مطلب فلسطین بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوا, ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرنے دیا ظالمانہ طور پر, ایک خون کا قطرہ نہیں گرنے دیا ظالمانہ طور پر. اور جس وقت فتح ہوئی اسی وقت حکم روک دیا گیا کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی گرجا گھر کو گرایا نہیں جانا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں جب انگریزوں نے فلسطین کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو اتنا خون بہایا گیا, اتنا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کی ٹانگوں تک مسلمانوں کا خون آ گیا. ان کی تہذیب یہ ہے اور ہماری تہذیب یہ ہے, اور اس کے باوجود وہ کہیں گے کیا صاحب انسانی حقوق کے علم بردار ہم ہیں. تو انسانی حقوق تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائے تھے, یقینی مہاتما کہ انسانی حقوق کا وہ تصور جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے دنیا کا کوئی فرض سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو کیا ہے وہ اقوام متحدہ کا چارٹر, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, وہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے, الفاظ کا پلندہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ کیا ہے, قرارداد پاس کرنا تاکہ ظالم ظلم کرتا رہے اور مظلوم پستا رہے, اور اگر مظلوم نے آگ کھینچ دی تو اس کے بعد پھر دوسری قرارداد اس کے علاوہ پاس ہو جائے گی, اس کے علاوہ کچھ بھی خلاصہ اس کا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام اسلام میں ہم کو یہ کہ اگر اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک رومی بادشاہ عیسائی بادشاہ کا جنگ بننے کا معاہدہ ہوا, اس معاہدے ہونے کے نتیجے میں فلاں دن تک ہمارا جنگ ہمارے آپس میں جنگ نہیں ہوگی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس معاہدے کے دن تک وہاں فوجیں پہنچا دی, اور جب وہاں پہنچے پہنچائی فوجیں پہنچانے کے بعد پھر جس دن معاہدہ ختم ہو اسے اگلے دن حملہ کر دیا. اور اگلا وہاں رومی بادشاہ جو تھا وہ ابھی خاموش بیٹھا ہوا تھا, تو جس دن معاہدہ ختم ہو جائے گا معاہدہ ختم ہونے کے بعد پھر ہم تیاریاں کریں گے, وہ بھی تیاریاں کریں گے, اس کے بعد جب جنگ ہوگی پھر دیکھیں گے. لیکن اس کو یہ دھیان نہیں رہا کہ انہوں نے ہو گیا تیاری شروع کر دی ہے اور جس دن معاہدہ ختم ہو جائے گا اگلے دن حملہ ہو جائے گا. تو امیر معاویہ نے اس کو ڈاک میں رکھ کر کے تیاریاں کی اور حملہ جس دن کیا اس دن معاہدہ نہیں تھا. چنانچہ دھڑا دھڑ ملک پر ملک فتح ہونے لگا اور آگے کوئی ٹک ہی نہیں پا سکا ان میں سے. پیچھے سے صحابی آ گیا, ان کا وفا ام لا غدرن وفا ام لا غدرن کے صاحب آپ غداری کر گئے, آپ غلط کر رہے ہیں. امیر معاویہ کا کیا غلطی ہو گئی, ہم نے معاہدے کی مدت کے اندر تھوڑے حملہ کیا ہے, ہم معاہدہ گزرنے کے بعد. انہوں نے کہا بالکل نہیں, جب معاہدہ ختم ہو گیا تھا آپ کو پہلے ان کو وارننگ دینی تھی, اور وارننگ دینے سے پہلے ان کو کہنا تھا کہ صاحب اسلام قبول کرو ورنہ آگے چل کر کے ہمارا تمہارا ٹکراؤ ہو سکتا ہے. اور چونکہ آپ نے وارننگ نہیں دی ہے اور خفیہ تیاری کے نتیجے میں آپ نے حملہ کیا ہے, جتنا ملک فتح کیا واپس کر دیجیے. چاہتا امیر معاویہ اپنی فوجی واپس لے آئے انسانی تاریخ میں, اور جس جگہ یہ واقعہ ہوا اسی فلسطین کے اندر اس وقت فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے اور سارا یورپ اس کا تحفظ کرتا ہے. تو فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے اور اگر وہ فلسطینی چیختے ہیں تو ان کا نام ہوا دہشت گرد اور سارا یورپ ان کا تحفظ کرتا ہے, اور جو ظالم کا تحفظ کرتا ہے وہ خود ظالم مگر نام ہے اس کا صاحب. یہ تو انسانی حقوق ہیں, تو اگر وہ وہاں سے پتھر چلائیں گے تو انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی, اور اگر یہاں سے بری قوم کو پیس دیا جائے تو اس کا نام انسانی حقوق کے پاس بھی نہیں, اس کا نام ہے صاحب. یہ ہے وہ فرق جو یورپین تہذیب اور اسلامی تہذیب میں ہے. اس فرق میں نمایاں ترین جز جو مجھے سمجھانے کا ہے وہ یہ, یورپین تہذیب بے حیائی پر کھڑی ہے اور اسلامی تہذیب حیا پر کھڑی ہے. یورپین تہذیب میں عفت و عصمت کوئی چیز نہیں ہے, اسلامی تہذیب میں عفت و عصمت ایک حقیقت ہے اور اس میں سارے منہ انحراف کرنے کی اسلامی اجازت نہیں دیتا ہے. اب اسلامی تہذیب یورپین تہذیب کیسے جمع ہو جائے؟ لہذا اگر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ ہم مغرب جیسا لباس پہنیں گے, اگر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ ہم مغرب جیسی سوسائٹی ڈیولپ کریں گے تو ہمارا تصور صحیح نہیں ہے. در حقیقت انسانیت سے لے کر کے نکل کر کے حیوان کی طرف جانے کا راستہ ہے. اس لیے خود یورپ کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ انتہائی کافی افسوس ملتے رہتے ہیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں, ہماری نسلیں محفوظ نہیں ہیں. اور یہاں تک مطلب ایک انگریز نے لکھا مضمون اور اس کے ترجمہ دنیا بھر اخبارات میں شائع ہوئے, اس نے کہا صاحب مجھے بہت زیادہ غم ہے اس بات کا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے بوائے فرینڈز کتنے ہیں ان میں سے کچھ کم کر دو, یہ کہہ نہیں سکتا. تو اسی طرح ہم دوڑ رہے ہیں. اسلامی تہذیب میں ایک اہم ترین جز تھا کیا, بڑوں کا احترام. یہ بڑا والد ہوگا, رشتہ دار ہوگا, معاشرے کا گزارا ہوگا، کوئی بھی عام انسان ہوگا. اور یہ تہذیب کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا من لم یعقل کبیر رنا، ہم میں سے جو بڑا ہے اس کا احترام کرو، اور اگر کوئی ہم میں سے بڑے کا احترام نہیں کرتا ہے تو سب ہم میں سے نہیں ہے. اس کی اور یہ بات اتنی زیادہ اہم تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، بلکہ سب سے پہلے مسلمان تھے، اور ان کے والد کافر تھے. والد کا نام ہے ابو قحافہ. مکہ مکرمہ فتح ہونے تک ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے. مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد جب ابو قحافہ نے ارادہ کہ نابینا تھے یہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. بہت اچھا، جب ارادہ کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا تو ابو قحافہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، بھائی میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی مسلمان ہو جاؤں. بیٹے کو بڑی خوشی ہو گئی. ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ حضور کے پاس لے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بہت بڑی تمنا پوری ہو گئی کہ میرا باپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور مجھے زندگی میں اب کسی چیز کی اتنی تمنا نہیں تھی کہ میرا باپ مسلمان ہو جاتا ورنہ یہ جہنم میں چلا جاتا، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے میں لے کر کے آ رہا ہوں. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تعجب کے ساتھ اور بہت زیادہ حسرت کے ساتھ فرمایا ابو بکر تم ان کو لے کر یہاں کیوں آ گئے؟ جب ان کو اسلام قبول کرنا تھا مجھے بتاتے، میں وہیں حاضر ہو جاتا اور وہیں کرنا پڑتا. بڑوں کا احترام، یورپین تہذیب میں یہ بڑوں کے احترام کا تصور ختم کر دیا. اس لیے وہاں بیٹا باپ کا احترام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بیٹا ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. وہاں یہ کوئی تصور نہیں کہ صاحب یہ بڑا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم سے اخلاقیات باہر نکال دی گئی، اور اخلاقیات جب تعلیم سے باہر نکال دی گئی تو وہ جو جز تھا کہ بڑوں کا احترام کیا جائے گا، ان کے سامنے حیا برتی جائے گی، ان کے سامنے زور سے بولا نہیں جائے گا، اور ان کی بات کو بے چوچرا مان لیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں ایک انجماد رہے گا، ملے ہوئے رہیں گے، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا. اور اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں یہ جتنی نئی کالونیاں بنتی ہیں، ان نئے کالونی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتا نہیں ادھر کون بستا ہے، اور اس کو نہیں معلوم ہے وہ کون ہے. مہینوں سالوں بلکہ 20-20 سال ہو گئے، اوپر والے کو نہیں پتا ہے نیچے کون رہتا ہے، اور نیچے والے کو پتا نہیں اوپر کون رہتا ہے. ان کو کوئی غم کا حادثہ پیش آ جائے، اگر وہ ان کو بلائیں گے نہیں تو ان کو پتا ہی نہیں چلے گا. تو وہ جو پرانی ہماری تہذیبوں کے اندر ملاپ تھا، قرب تھا، نزدیکی تھی، کہ ایک کا غم سارے محلے والوں کا غم بن جاتا تھا، اور ایک کی خوشی سارے محلے والوں کی خوشی بن جاتی تھی، اور ایک کو کوئی مصیبت آئے تو سارے اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتے تھے. وہ جو ہماری وہ اسلامی تہذیب تھی. اور اس وقت کی یورپین تہذیب کیا ہے؟ وہ جو کالونیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو کالونیوں میں جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ابھی تھوڑا ہی ہے، اس سے آگے چل کر اور آگے بڑھ جائے گا. کیا اس وقت گھر والے جو ہیں وہ آپس میں قریب ہیں، لیکن آگے چل کر کے کیا ہوگا کہ بیٹے کو اپنے باپ کی خبر نہیں ہوگی، باپ اوپر والے فلیٹ میں ہوگا، بیٹا نیچے والے فلیٹ میں ہوگا. جیسے اوپر والا فلیٹ اجنبی والا اور نیچے والا اجنبی ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک لڑکے کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس ان کا تعلق صرف اتنی دیر کے لیے ہوگا جتنی دیر ان کے جن سے تعلق قائم ہو گئے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں. اسی کو کہتے ہیں جان لوگوں کی تہذیب. گائے تو زیادہ کی پرواہ نہیں کہ ادھر کون ہے اور اس طرف کون ہے، وہ دوسری گائے کہاں باندھی گئی ہے. بیل کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ دن بھر میرے ساتھ جو بیل تھا وہ کہاں چلا گیا. بس ٹھیک یہی حال انسانوں کا ہونے والا ہے، اور اسی رخ پر مغرب نے اس کو ڈال دیا. اور اس کے لیے اخبارات بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹی وی استعمال ہوتا ہے، میڈیا اسی کام کو میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بے حیائی زیادہ زیادہ عام ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے پہنچکاری زیادہ زیادہ عام ہو جائے. اور اس کو ہم کبھی کلچر کے نام پر کبھی کسی سو غور کرنے کی چیز ہے. ایک ملک میں کلچرل پروگرام ہوتا ہے، اس کلچرل پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں ناچ گانا ڈانس شراب ہلڑ بازی، اس طرح میں کلچرل پروگرام. یہ کلچر ہے یا حیوانیت ہے؟ ہمیں نام کہا تھا کلچرل پروگرام ہو رہا، حالانکہ کلچر میں انسانیت ہونی چاہیے تھی، اخلاق ہونا چاہیے تھا، مہذب امور ہونے چاہیے تھے. غرض یہ کہ جو چیز یورپ سے آئی اس کا نام رکھا کلچر. یورپ میں لوگوں نے کیا کہا؟ سب بیلوں کی کشتی ہوگی، اور وہ بیلوں کی کشتی ہوتے ہوتے ایک بیل مارا جائے گا، یا بیل اور انسان کی کشتی ہوگی، اور وہ انسان جو ہے وہ ایک ٹیکنیک کے ساتھ اس کے سامنے وہ رومال کرتا رہے گا، اور وہ بیل اس رومال کو ٹکرے مارتا رہے گا. اب دیکھتے ہیں صبح سے شام ہو جائے گی، یہ بیل جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اس انسان کو مارنے کی جو اس کپڑے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ کپڑے کے پیچھے چھپتا نہیں، وہ سائڈ میں رہتا ہے، اور وہ بیل آ کر کے ٹکرے مارتا رہتا ہے اس کپڑے کو، اور ہوتے ہوتے وہ کپڑا جو ہے وہ دیوار تک پہنچاتا ہے. وہ بیل اس کپڑے کو ٹکرے مار دیا، دیوار کو ٹکرے مار مار کر اس کے سر ٹوٹ جاتا ہے، اور جب بیل گر جاتا ہے تو تالیاں بجاتے ہیں لوگ صاحب مر جیت گیا. ٹھیک، اور صاحب یہ فری اسٹائل کشتی کیا ہوتی ہے، یہ باکسنگ کیا چیز ہوتی ہے، دوسرے کا منہ توڑ دینا، کسی کا ہڈیاں توڑ دینا، اور یہ سارا، تو یہ مکمل حیوانیت تھی جو ہمارے یہاں جانور کیا کرتے تھے، جو مرغے کیا کرتے تھے، لیکن نام ہے صاحب یورپ، اس لیے یورپ کر رہا ہے تو اس کا نام ہے تہذیب. اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ یورپین تہذیب در حقیقت تباہی کی تہذیب ہے، اور اسلامی تہذیب در حقیقت انسانیت کو زندہ کرنے والی تہذیب ہے. اس میں حیا ہے، اس میں کردار ہے، اس میں پاکیزگی ہے، اس میں خوبیاں ہیں، اس میں حیوانیت ہے. کیا ہے صاحب؟ کسی طرح سے ننگا ہونا ہے. اس ننگا ہونے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ کہ صاحب سمندروں کے کنارے پر جائیں گے، ریت کے اندر ننگے بیٹھیں گے، اور سینکڑوں انسان ننگے بیٹھ کر کے بیٹھے رہیں گے، اور ننگا ہونا ہے تب کوئی عنوان تو رہنا چاہیے. اس نام رکھا سن باف کرنا. سن باف وہ جو ہمارے کھیتوں میں بےچارا صبح سے شام تک کام کرتا ہے، اس کا سن باف نہیں ہوتا؟ صاحب نہیں صاحب، وہاں صرف عورتیں اور مرد سارے کپڑے اتار کر کے ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سن باف کرنا ہے. یہ بے حیائی پھیلانے کا عجیب عجیب عنوان ہے. ظاہر ہے اس سن باف کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دن بھر جب مرد عورتوں کے ننگے جسم کو دیکھتے رہے اور عورتیں مردوں کے ننگے جسموں کو دیکھتی رہیں، اور اس کے بعد پھر اگر ان کے اندر جنسی ہیجان ابھر گیا، اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ صاحب با حیا رہیے اور ہرگز ہرگز کسی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم نے دن میں پوری ہوا بھرتے رہے دونوں کو اور بھڑکاتے رہے، اور اس کے بعد پھر امید قائم کریں کہ صاحب عورت ہماری جو ہے وہ با حیا رہے گی اور مرد جو ہے وہ با حیا بن کر کے واپس آئے گا؟ نہیں. ہماری تہذیب تو یہ تھی کہ جب مرد اور عورت کا نکاح ہوتا تھا تو پہلی رات میں آ کر کے مرد یہ کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ میں آج تک ایک امانت تھا، مجھے نہیں معلوم میں تمہاری امانت تھا، میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہے آج تک، تمہاری امانت حیا کے ساتھ پاکدامنی کے ساتھ میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. اور بیوی فخر کے ساتھ کہتی تھی کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس تھی، وہ تھی عصمت، میں نے آج تک اس عصمت کو بچائے رکھا ہے، میرے بدن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میری آنکھوں میں کسی نے آنکھیں جھانک کر کے نہیں دیکھا، یہ میرے دل میں کسی کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آئی ہے، یہ میری تمہاری مجھ پر ایک امانت تھی، وہ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں. تو شوہر عصمت اپنی بیوی کے حوالے کرتا تھا اور بیوی اپنی عصمت شوہر کے حوالے کرتی تھی. اور یورپ کے اندر 1% عورت بھی ایسی نہیں ملتی ہے جس میں عورت یہ کہہ سکے شوہر کو پہلی رات میں کہ میں باکردار ہوں، یا میں نے ابھی تک جنسی تجربہ نہیں، 1% عورت بھی نہیں. تو کہاں وہاں یورپ اور کہاں یہ ہمیں اسلامی تہذیب، اس کا اور اس کا ہمارا جوڑ ہی کوئی نہیں. لیکن کہتے ہیں نا، شور جھوٹ کو اتنا بولو کہ سچ اس کے نیچے دب جائے اور جھوٹ سچ محسوس ہونے لگے. یار اتنا بولو، عرب تہذیب ہے، عربوں کی جاہلانہ تہذیب ہے، مسلمانوں کی پرانی تہذیب ہے، اور نام ساتھ میں رکھا دقیانوسی تہذیب. استغفراللہ، دقیانوسی تہذیب کا نام ہمارے بھی دقیانوسی تو وہ ہیں. کیوں؟ قرآن کریم میں سورہ کہف، اس سورہ کہف میں چند مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور وہ بھی سورہ کہف کیا، وہ تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتحان لیا گیا تھا. مکہ کے جو لوگ تھے وہ یہ تو جانتے تھے کہ نبی ہوا کرتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے وہ متعارف تھے، اور ساتھ میں یہودیوں کے میل جول کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ نبی ہوا کرتا ہے. لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن سکیں گے یا نہیں، یہ بات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی تھی، اس لیے وہ حضور کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی تھی، اس لیے وہ کھل کر انکار بھی نہیں کر پاتے تھے، تو اب وہ طرح طرح کی تقدیریں سوچتے تھے اس کو ہم خاموش کیسے کرائیں. تو کبھی کہتے تھے معجزے دکھاؤ، کبھی کہتے تھے صاحب آپ کے پاس سونے کا مکان ہونا چاہیے تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، کبھی کہتے تھے صاحب ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیے اور جب واپس ہم آ جائیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اور کبھی کہتے تھے نہیں صاحب ہم ایک اہم ترین سوال آپ سے کرنے والے ہیں، ان سوالوں کا آپ ہمیں جواب دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. لیکن اہم ترین سوال لائیں یہ کہاں سے؟ تو اہم ترین سوال کرنے کے لیے تو کسی اہم ترین آدمی سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. تو مکہ کے لوگ مدینہ گئے اور مدینہ میں یہودی بستے تھے، ان یہودیوں سے جا کے انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں کچھ اہم ترین سوال بتاؤ جن سوالوں سے ہم اس نبی کو خاموش کر سکیں. یہودیوں نے بتایا ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں، 3 سوال لے کر کے جاؤ. سوال نمبر 1، ان سے یہ پوچھنا روح کیا چیز ہے، یہ تو مشکل ترین سوال ہے، اور 3000 سال کا فلسفہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ روح کیا چیز ہے. اس رواج کے سائنس اور پچھلا سارا فلسفہ نہیں فیصلہ کر پایا ہے کہ روح کیا چیز ہے. لائبریری کھڑی کر دی گئی ہے روح کی حقیقت پر، لیکن ابھی تک یوں سمجھیے کہ نقطہ جہاں تھا وہیں اب بھی ہے. تو ایک سوال ان کا یہ ہے روح کیا چیز ہے. دوسرا سوال کہ اس سے یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین کون صاحب تھے اور ان کی تاریخ بتائیے. اور تیسرا سوال ان سے یہ پوچھنا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے. بہرحال وہ لوگ آئے نبی علیہ السلام سے یہ سوالات کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے جواب آئے گا, میں جواب بتا دوں گا. تو خیر آخر میں آ کر کے جواب آ گیا, اللہ کی طرف سے سورہ کہف نازل ہو گئی. اس سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ آ گیا پورا. وہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ کچھ نوجوان تھے قرآن فتح کہا نوجوان تھے. اس کے معنی یہ ہے آج کے زمانے میں ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نوجوان بے راہ ہو گئے ہیں, نہیں, نوجوانوں کے لیے بہترین نمونے اسلامی تاریخ میں موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے, کس طرح سے اپنے کردار کو انہوں نے بچایا, زلیخا کی چنگل میں پھنسنے کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے بچا دیا. آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ جی میں فوش ماحول میں رہتا ہوں, میں لڑکیوں میں رہتا ہوں, میں گندگیوں میں رہتا ہوں, میں کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤں گا. نہیں, یوسف علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے نمونہ ہے, کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. ظاہر ہے زلیخا سے زیادہ حسین تو آج کوئی عورت نہیں مل سکے گی, اور اس سے زیادہ فیشنیبل کوئی عورت نہیں مل سکے گی, اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے, وہ وہیں سے مطالبہ کر رہی ہے. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی کردار کو بچا لیا اور کہا مجھے جیل جانا گوارا ہے مگر اس برے دلدل میں پھنسنے کے لیے میں تیار نہیں. تو یوسف کا کردار آج کے نوجوان کو دعوت دیتا ہے کہ اگر میں با کردار رہا ہوں تم بھی با کردار رہ سکتے ہو. بہرحال وہ جو نوجوان تھے ان نوجوانوں کو وقت کے بادشاہ نے کہا تم کفر کرو, شرک کرو, بے حیائی میں مطلع ہو جاؤ, یہ فیشن کرو, اور وہ ساری خرابیاں جو ان کے معاشرے میں تھی ان ساری خرابیوں کو کرنے کے لیے وہ دعوت دیتا تھا. اور ان نوجوانوں نے کہا صاحب ہم اس کے لیے تیار نہیں, اور صاحب تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہماری سزا جھیلنے کے لیے تیار ہو. اور نے کہا نہیں, ہم تمہاری سزا بھی جھیلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں مگر وہ کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. اب اگر ہم تمہارے ہاتھ لگ گئے تو سزا جھیل لیں گے, اور اگر ہم بچاؤ کر سکے اپنا تو بچاؤ. تو رات میں بچاؤ نے میٹنگ کی, کہنے لگا بھائی اب ایک ہی راستہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم وہ کام تو کر نہیں سکتے جو ہم سے کروایا جا رہا ہے, اور لہٰذا ہمیں اپنا ملک چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں یہ تہذیب چھوڑ دینی چاہیے. اور نکل کھڑے ہوئے, اور نکل کھڑے ہوئے پیچھے سے کتا ان کے ساتھ چلتا رہا. وہ بےچارے اس کتے کو دھتکارتے رہے مگر وہ کتا پیچھے ہٹا نہیں. ہوتے ہوتے آخر میں پہاڑ پر پہنچ گئے. یہ تھے وہ نوجوان. وہ جو بادشاہ تھا جو ان کو برائیوں کی طرف کھینچ رہا تھا, اس بادشاہ کا نام تھا تقی انوس. تو آج جو قومیں, جو تہذیبیں, جو عزم ہم کو بے حیائی کی طرف کھینچتے ہیں, جو افراد ہم کو بے حیائی کی طرف کھینچتے ہیں, تقی انوس تو وہ ہیں. کیونکہ ان کا دادا پیر جو تھا وہی تھا تقی انوس. ہمارا دادا پیر تو اصحاب کہف ہے, وہ تو با کردار تھے. تو ہم تو اصحاب کہف کے علم بردار ہیں. اصحاب کہف کا مقابلہ اس زمانے میں تقی انوس کے ساتھ تھا. تو آج الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے کہ ہم باکردار رہ جانا چاہتے ہیں, ہماری تہذیب جو ہے باقیدگی کی تہذیب ہے, وہ کہہ رہے ہیں سب یہ تقی انوسی ہے. تقی انوسی تو وہ ہیں کہ جو برائی کی طرف انسانوں کو کھینچ رہے ہیں. اس لیے جب آدمی بے راہ روی میں پھنسنے لگتا ہے تو وہ شراب شروع کرتا ہے, جو بے حیائی مبتلا ہوتا ہے, وہ غلط تعلقات قائم کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس تباہی کی کہیں انتہا نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ ابھی پچھلے ہفتے ایک لڑکا اللہ اکبر اتنی دردناک اپنی داستان سنا رہا تھا. کہا جی سارہ سال تک میں ایک خرابی میں مبتلا رہا. کیا خرابی تھی؟ وہ شہر کے لڑکے ہیں سب جانتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, اپنے ہاتھ سے اپنی نفسانی تسکین پوری کرنا, جس کو عام زبان میں ایس پی کہا جاتا ہے اور علمی زبان میں اس کو ماسٹربیشن کہتے ہیں. اس میں وہ بیچارہ مبتلا تھا. یورپ کے کسی مصنف نے اور ایک مسلمان ملک کے بیوقوف مصنف ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ صاحب اس کے کرنے سے انسان کی طاقت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں. یہ اس شخص نے بھی پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ یہ کام کرتا رہا, اور یہ کام کرتا رہا, اور یہاں تک کہ جب اس کا نکاح ہوا تو بے مرد ہو چکا. اور جب بے مرد ہو چکا تھا تو 3 سال تک اس کی بیوی جھیلتی رہی, انتظار کرتی رہی, اور 3 سال کے بعد اس کی بیوی نے کہا میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتی لیکن خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو. تو اس شخص نے 4 لاکھ روپے اس بیوی کو جرمانہ دیا اور اس آدمی طلاق دے دی. اب وہ یہ کہتا ہے تقریباً 10 لاکھ روپے میرا خرچ ہو چکا ہے, میں نامرد ہو گیا, بیوی بھی میری چلی گئی, سوسائٹی میں میرا مقام بھی گر چکا ہے, اور میں پہلے تبلیغ کا کام کرتا تو وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے, میں پہلے کبھی نمازیں پڑھتا ہے وہ نمازیں بھی چھوڑ چکا ہوں میں. اب میرے پاس مجھے نہیں معلوم ہے میں مسلمان رہا بھی ہوں یا نہیں. اب وہ یہ کہتا ہے مختصر آپ یہ سمجھو میرے پاس نہ دین ہے نہ دنیا. اب کہتا ہے اب میرا علاج کیجیے. وجہ کام کیا بنی؟ وجہ یورپین تہذیب کی ناکامی. آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ آغاز یہاں سے ہوا, مالدار گھر کا لڑکا ہے, ایک کالج میں پہنچا, کچھ ماڈرن قسم کے لڑکوں کے ساتھ رہنا سہنا شروع کیا, اور ماڈرن قسم کے لڑکوں نے کہا ہے جو گاؤں میں گیا سچے تو مثبت ان کیا, اور یہ کہہ کر کہ اس کو برائیوں کی طرف کھینچا. تو ٹی وی دکھانا, سینما اس زمانے میں ٹی وی اتنا, اس زمانے میں تھیٹر چلتے تھے, تو سینما ہال لے جانا, اور اس کے آگے برائیاں, پھر غلط تعلقات قائم کرائے, پھر غلط تعلقات جب وہ پورے نہیں ہو پائے, بعد میں وہ کہیں بےچاری وہ کہیں اور چلی گئی, اور وہ کوئی غیر مسلم لڑکی تھی وہ کہیں دلی چلی گئی. اب اس کو غلط تعلقات تو پورے نہیں ہو پائے, اس کا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کیا. اور صورت حال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جسمانی طور پر انتہائی پھولا ہوا شخص ہے, لیکن اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے. یہ ہے یورپین تہذیب کے نتائج. لیکن اسلام کیا کہتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس انسان بظاہر کوئی نہیں, لیکن اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات اشارہ فرمائی. ایک مطلب نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ پریگننٹ ہوں گے, ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. یہ ہاتھ کیسے حاملہ ہو جائیں گے؟ یہ تو اللہ کو معلوم ہے. یہ یورپین تہذیب کے نتائج. تو غرض یہ کہ بے حیائی, بے عفتی اور یہ خرافات اور گندگی اور ننگا پن, یہ تمام کی تمام چیزیں. ایک مسلمان بیٹی اپنے گلے, اپنے سگے بھائی کو گلے لگا کر کے کہتی ہے, گلے لگا کر کے کہتی ہے کہ پیارے چھوڑو وہ پرانے تصورات اور وہ سماج کے بندھن ہیں, تم بھی جوان ہو ہم بھی جوان ہیں, جوانی کا لطف اٹھائیں. ایک مسلمان بیٹی اپنے مسلمان بھائی سے کہہ رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یورپین تہذیب نے اس کے دماغ کو الٹ دیا. اس لیے یورپ اور اسلام کبھی ایک نہیں ہو سکتے. ہاں, مسلمانوں کو چاہیے تھا ان کی سائنسی ترقیات سے فائدہ اٹھاتے, لیکن سائنسی ترقیات سے فائدہ تو نہیں اٹھایا, البتہ ان کا گندا کلچر قبول کیا. اس گندا کلچر قبول کرنے کا نام ہم نے رکھا ترقی, ہم نے رکھا ہم فارورڈ ہو جائیں گے. ہاں, ان کے ہاں جو فارورڈ ہونے کی چیزیں تھیں وہ نہیں. اقبال نے ایک ربائی کہی ہے فارسی میں, اس کا ترجمہ یہ ہے, اے نادان مسلمانوں, یورپ کی ترقی اور تم کی ٹانگیں ننگے کرنے سے نہیں ہے, ان کے چہرے سے بال نوچنے میں نہیں ہے, وہ ان کی عورتیں جو بھویں باری کرتی ہیں اس سے ان کی ترقی نہیں ہوئی ہے, اور وہ جو ناچ گانا کرتے ہیں اس سے بھی ان کی ترقی نہیں ہوئی ہے. ان کی ترقی تو علم اور سائنس ہے. اگر تمہیں ترقی چاہیے تو علم اور سائنس تو پڑھو, مگر ان کی گندی تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہم نے کیا کیا؟ ہمارا فلسفہ یہ تھا کہ صاحب دوائی کھائیں گے, اگر سائڈ افیکٹ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے ضرور دوائی رکھتا تھا کہ صاحب اس میں سائڈ افیکٹ ہے. ہم نے بڑی عقل مندی یہ کی کہ سائڈ افیکٹ لے لیا اور اصل چیز چھوڑ دی. ہم نے نظام تعلیم شروع کیا, اور نظام تعلیم میں ہم تعلیم یافتہ بن سکے یا نہ بن سکے تہذیب ہمارے زندہ ہوگی, کہ سب تہذیب وہی آئے گی. گاؤں میں چلنے والا ایک چھوٹا بچہ جس بیچارے کی ماں ادھر سے بہہ رہی ہے, بستا ایک طرف لٹکا ہوا, ٹائی اس کو بھی لگی ہوئی ہے. دراصل کیا کہ صاحب یہ استاد پڑھانا نہیں جانتا, اس کے بچے انفٹ بالکل, ماں قابل ہیں لیکن ٹائی ضرور بنوائے گا, اس ٹائی پہننے سے نکلے گا کیا اس کو؟ اس کے مقابلے میں اگر ان کو قابل بناتا تو یہ تھی اصل چیز. تو خیر, میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا وہ یہ, یورپین تہذیب دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے, ایک ہے ان کی سیاست, ایک ہے ان کی ٹیکنالوجی, وہ الگ چیز ہے, اور ایک ہے ان کی گندی تہذیب, ان کا گندی زندگی, سماجی زندگی, معاشرتی زندگی, گھریلو زندگی, خانگی زندگی, جنسی زندگی, یہ سارا کا سارا تاریخ پہلو ہے. اور مسلمانوں کو اسے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے, خاص طور پر اس نوجوان نسل کو, جو نوجوان نسل آج کے بازاروں میں, آج کے کالجوں میں, آج کی تعلیم گاہوں میں, آج کے ننگے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو الامان الحفیظ ایسے ایسے دردناک مناظر آتے ہیں. مطلب وہ لڑکا جو پہلے نمازی تھا, پاکیزہ کردار, آنکھیں صاف, دل بالکل پاکیزہ, فرشتوں جیسی زندگی گزار رہا تھا, یہی بگڑ گیا, اور بگڑنے کے بعد شراب پینے لگا, بدکاری میں مبتلا ہو گیا, اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, پیسہ کم پڑ گیا تو گھر والوں سے لڑائی کی اس نے, جہاں تک کہ ایک لڑکا ایسا بھی اسی شیپ میں جسم سے کھوکھلا ہو چکا ہے, ساری بازو جو ہے وہ چھلنی ہو چکی ہے اس کے, وہ انجیکشن لگا لگا کر کے, اور اس کے بعد پھر شراب کے بغیر وہ رہ ہی نہیں پاتا ہے, چرسوں کے بغیر رہ نہیں پاتا ہے. اب ہم نے سوچا ہے لڑکا سارے سمر جائے گا, چلو پہلے نکاح کر دو, تو نکاح کرنے کے بعد وہ جو مسلمان بیٹی وہ بھی یہی ہے, وہ اٹھ کر کے چلا گیا اور دلی میں کسی ہندو عورت کے ساتھ پھیرے لگا کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارا. اچھا صاحب, لیکن اس ہندو عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے تھا, تو یہاں گھر سے آ کر کے اس نے لا کر توڑ کر کے پیسے نکال دیے اور گاڑی چرا کر کے لے لیا. اب ان کے والدین سے کہتے بھائی یہ تمہارا بیٹا کیسا تھا,
یہ تو بالکل 440 نمبر ہی نکلا. تو اس کے والد کہتا ہے جی 40 نمبر ہی نہیں وہ 140 نمبر ہی نکلا. تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس گندی تہذیب سے بچائیے. تعلیم پڑھ رہے ہوں شوق سے پڑھیں, جتنا ہو سکے خوب پڑھیں. ابھی کل یا پرسوں میرے دوست فون کر رہے تھے بنگلور سے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے یہاں ہم مسلمان لوگوں کا حال کتنا برا ہو گیا ہے. اس برائی کے ماحول میں مجھے بچنے کے لیے مجھے بتائیے مجھے کیا کیا کرنا ہے, کیونکہ میں بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو. میری آنکھیں گناہ کرتی ہیں, میرا دل گناہ کرتا ہے, اور میں اپنے جسم کو ابھی تک بچا سکا ہوں, لیکن مجھے امید نہیں کہ آپ اپنے جسم کو بچا سکوں گے یا نہیں بچا سکوں گا. مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. اصل تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بس صاحب کیچڑ کی جگہ مت جائیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ لیٹرین کے اندر گندگی ہے وہاں مت جائیے, مگر یہ بتا نہیں سکتے ہم, اس لیے کہ وہاں جانا ضروری ہے. تو یوں سمجھنا چاہیے آج کا جو نوجوان کالجوں میں پڑھ رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں جیسے لیٹرین میں جا رہا ہوں مجھے جانا ضروری ہے, اس سے میں دور رہ نہیں سکتا, مگر وہاں کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤں گا. جتنا کم سے کم وقت مجھے وہاں دینا پڑے اتنا کم وقت دوں گا. وہاں کی بدبو سے بھی اپنے آپ کو بچاؤں گا. مجھے چھینکیں بھی نہیں پڑنی چاہیے, کپڑے بھی سمیٹ کر کے رکھوں گا, اور اس طرح سے وہ ضرورت پوری بھی کرنی ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, اور وہاں کی ساری گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے لانا. تو کامیاب نوجوان وہ ہے کہ جو اس گندے ماحول میں جانے کے بعد پھر باکردار ہو کر کے واپس آ جائے, اور ناکام نوجوان وہ ہوگا جس گندے ماحول میں جا کر کے تعلیم یافتہ بنا یا نہ بنا لیکن اپنے کردار کو گنوا کر کے آ گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات آپ کے سوالات بہت سارے ہیں, جن میں سے ایک اہم سوال پچھلے کئی جمعوں میں رہا ہے وہ یہ جی بی فنڈ کے متعلق. اصل میں یہ ملازمین کا سوال ہوتا ہے جی بی فنڈ کے متعلق, اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جی بی فنڈ میں گورنمنٹ کی طرف سے سود کے عنوان پر ایک رقم ملتی ہے, نام اس کا سود ہوتا ہے. تو شرعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ملازم کو جی بی فنڈ کے ساتھ جو انٹرسٹ کی رقم ملتی ہے کیا وہ واقعتا سود ہی ہے یا وہ سود نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے کھاتوں میں اس کو سود ہی لکھا جاتا ہے, تو کیا وہ سود ہی ہے یا شرعاً اس کے لیے کوئی اور حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کی نہایت ہی وسیع اور گہری تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جی پی فنڈ پر ملنے والی زائد رقم سود نہیں ہے. جی پی فنڈ پر ملنے والی زائد رقم سود نہیں ہے, مگر وہاں تو لکھا ہوا ہے سود ہے. جواب یہ ہے کہ اسلام حکم لگاتا ہے حقیقت پر, نام پر نہیں. اگر ایک بوتل کے اندر شراب بھری گئی اور اوپر سے اس پر لگایا گیا روح افزا, تو اس سے وہ روح افزا نہیں بن سکتی. اور اگر کسی بوتل کے اندر روح افزا ہو اور اوپر سے لیبل لگایا گیا وسکی, تو اس سے وہ وسکی نہیں بنے گی. پھر کیا کرے گا؟ اسلام کہے گیا تمہارا روح افزا کے لیبل بھی وہی رکھو اور تمہارا دوسرا لیبل بھی وہی رکھو, ہم تو خود دیکھیں گے اندر ہے کیا. جی دیکھیے آپ, ہاں اندر جو چیز ہے اگر اس میں نشہ ہے تو یہ حرام ہے, اور اگر اس کے اندر نشہ نہیں ہے تو یہ حلال. اسی طرح سے یہ جو جی بی فنڈ ہے, گورنمنٹ ایک ملازم سے ایک رقم کھینچ لیتی ہے, کاٹ لیتی ہے. ملازم کی رقم دے اس میں کوئی دخل نہیں. ملازم چاہے تب بھی گورنمنٹ کاٹ لے گی, نہیں چاہے گی تب بھی گورنمنٹ کاٹ لے گی. گورنمنٹ نے ملازم کے ساتھ یہ ایگریمنٹ نہیں کیا ہے, بلکہ گورنمنٹ نے یہ طرفوں کو رول بنایا ہے. بس یہاں سے بنیادی فرق شروع ہو جاتا ہے. بنیادی فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے, سود ایگریمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے, اور جی بی فنڈ جو ایگریمنٹ نے وہ ایک سائڈ رول, ون سائڈ رول ہے. یعنی قانونی دنیا میں جب انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہاں یوں کہیں گے ایگریمنٹ بٹوین فلاں فلاں, یہ معاہدہ ہے اس کے اور اس کے درمیان. اور جب جی بی فنڈ کو دیکھا جاتا ہے وہاں معاہدہ اس کے اور اس کے درمیان نہیں ہے, بلکہ وہاں کہا جاتا ہے گورنمنٹ کا رول ملازمین کے لیے یہ ہے, آپ چاہیں تو مانیں چاہیں تو مت مانیں, آپ کو کوئی نہیں چلے گی. تو چونکہ گورنمنٹ نے یہ طرح رول بنا, کیوں بنایا گورنمنٹ نے رول, اس کی لمبی تاریخ ہے. وہ جی بی فنڈ کی تاریخ پہلے سمجھنے اور پڑھنی پڑتی ہے. فلاں صاحب ذہن میں رکھ لیجیے, ایک ملازم ہے, اس ملازم کی تنخواہ سے گورنمنٹ جتنا جی بی فنڈ کاٹتا ہے اپنے اصول کے مطابق, اس تنخواہ پر جو علاوہ رقم ملے گی گورنمنٹ نے اپنے شرور کے مطابق جتنی رقم کاٹ لی, اس ٹوٹل پر جتنی علاوہ رقم ملے گی اس علاوہ رقم کا نام انٹرسٹ رکھا گیا ہے, مگر شریعت میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے. ملازم نے یہ سوچا کہ گورنمنٹ جتنی رقم اسے کاٹ رہی ہے یہ کم ہے, میں تھوڑا زیادہ کر پاؤں گا, کیوں زیادہ کٹواؤں گا؟ تاکہ مجھے زیادہ رقم بعد میں ملے، یا اس وقت میں انکم ٹیکس سے بچ جاؤں گا اگر میں نے زیادہ رقم کٹوائی. تو لہٰذا اگر گورنمنٹ مجھ سے کام رہی تھی 500 روپیہ اور میں اب 500 روپے نہیں، میں 1000 روپے کٹواؤں گا، میں مثال سمجھانے کی لفظ کرتا ہوں. تو لہٰذا 1000 روپے یہ کٹوا رہا ہے. اب دیکھیے لاسٹ میں جب اس کی جب جی بی فنڈ باہر نکل آئے گا، تو باہر نکلنے کے بعد پھر ایک تو وہ 500 روپیہ کا ٹوٹل ہے جو 500 روپیہ اس نے کٹوایا، اور گورنمنٹ نے رول کے مطابق کا ایک تو اس کا ٹوٹل، اور اس ٹوٹل پر جو گورنمنٹ کرتا سے انٹرسٹ ملا ہے، نمبر 2 رقم یہ ہے. نمبر 3 رقم وہ ہے جو اس نے اپنی چوائس سے یہیں سے کٹوائی، وہ بھی 500 روپیہ ہے، اس کا ٹوٹل بھی بنا. اور یہ جو تیسرا والا ٹوٹل ہے، اس پر گورنمنٹ نے ایک اور سوری رقم دے دی ہے، جو سب سے 4 رقمیں ہو گئی. رقم نمبر 1 جو گورنمنٹ نے آپ کے رول کے مطابق آپ کی تنخواہ کاٹی، رقم نمبر 2 جو گورنمنٹ نے آپ کی اس تنخواہ کے ٹوٹل پر یہاں سے اپنی طرف سے دی، رقم نمبر 3 وہ والی آپ کی تنخواہ جو آپ نے اپنی مرضی سے یہاں سے کٹوائی، اور رقم نمبر 4 اس تیسری والی رقم پر جو گورنمنٹ نے آپ کو انٹرسٹ کی. یہ جو چوتھی والی قسم ہے یہ آپ کے لیے حرام، پہلے والے تینوں جائز. یہ جو چوتھی والی قسم حرام، اس کو کرنا جائے کہ جب وہاں سے آپ نکال دیں گے تو نکالنے کے بعد سود کا حکم یہ ہے، اصلاً تو اسلامی معاشرے میں سود نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسلام اپنی نظام معیشت کو بغیر سودی بنیادوں پر قائم کرتا ہے اور اتنا خوبصورت چلاتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو آج کا دور جو ہے وہ سودی نظام میں جکڑا ہوا دور ہے، اور سارا یہودیت نصرانی کے کنٹرول میں ہے، اور اس میں مسلم ملک اور مسلم دولت مند سارے پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں. ہاں مسلم ملک اگر ہوگا اور مملکت اسلامی تیار ہو جائے تو غیر سودی بینک کاری قائم کی جا سکتی ہے، اور صرف بہترین اور شاندار پروجیکٹ دکھایا جا سکتا ہے اور کامیاب ہو جائے گا، اور اس میں وہ تمام خرابیاں نہیں ہوں گی جو سود کی نظام کے نتیجے میں خرابیاں ہوا کرتی ہیں. خرابیاں ابھی کل شام مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا، کہنے لگا بینک کے نظام سے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا 30 سال ہو گئے میں کما رہا ہوں، بینک کھا رہا ہے، میں صرف روٹی کھا لیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری ساری کمائی بینک کھینچ رہا ہے، میں صرف اتنا لیتا ہوں جس سے میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. 30 سال پہلے اس نے کوئی رقم بینک سے لی ہے اور وہ بینک کا سود چل رہا ہے، اب یہ جتنا بےچارا کماتا ہے بینک کو سود دیتا رہتا ہے، اور باقی جتنا اس کو بچتا ہے اس بچنے سے اپنا گھر چلا رہا ہے بس. تو کہا یوں سمجھو آپ میں بینک کا ملازم ہوں، کما کر کما کے دے رہا ہوں بینک کو. اب میں اگر چاہتا ہوں کسی طرح سے وہ بینک کا قرضہ اتر جائے تو بینک ایسے تگڑم کرتا ہے کہ بینک کا قرضہ اتر نہیں دیتے، کیونکہ صاحب ہمارے تو آسانی ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ایسا شکنجے کا نظام ہے یہ، لیکن جلدی سمجھ میں نہیں آتا یہ. بہرحال جی بی فنڈ کے ملازم کو جو علاوہ چوتھی رقم مل گئی، اس چوتھی رقم کا حکم یہ ہے کہ یہ رقم لینے کے بعد آپ غریبوں میں تقسیم کریں گے. کس نیت سے؟ وہ رقم جو اصل مالک تک نہیں پہنچائی جا سکتی، اس رقم کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ غریب کو دے دو. اسی طرح سے اس رقم کا اصل مالک کون ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، تو غریبوں میں تقسیم کر دو. البتہ اس سے پہلے ایک اجازت اور بھی ہے، اگر کسی انسان کو انکم ٹیکس دینا پڑے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ انکم ٹیکس غیر اسلامی ٹیکس ہے، وہ اسلام نے ہم پر لازم نہیں کیا. تو ادھر سے اسلام نے ہم پر لازم نہیں کیا اور یہ پیسہ ہم سے لیا جا رہا ہے، اور ادھر سے یہ پیسہ جو ہم کو دیا جا رہا ہے اسلام کہتا ہے یہ پیسہ مت کھاؤ، تو یہ خبیث کو خبیث کے راستے میں دینا، یہ ہے وہ اجازت. تو اگر سود کی جگہ پر سود کی رقم دی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر سود کی جگہ رقم دینے کی اجازت، سود کی جگہ اگر خرچ کرنے کی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر غریبوں میں یہ رقم تقسیم کرنی چاہیے. اس طرح سے گویا شاید جی بی فنڈ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن اگر اب بھی اس میں کہیں الجھاؤ ہے تو جن صاحب کا یہ الجھاؤ رہے گا وہ کبھی الگ مجلس میں، کیونکہ یہاں عمومی مجلس میں بس کتنی ہی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. سلیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کو بلقیس کا شرک کس طرح سمجھ میں آ گیا؟ اس نے سلیم علیہ السلام کو بتایا کہ بلقیس شرک کرتی ہے. صحیح ہے، اس سوال کو میں ابھی فی الحال روک کر کے رکھا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اس طرح کا علمی سوال بہت عمدہ ہے اور میں اس کو روک کے رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس میں گفتگو کروں گا. اس وقت جو عملی قسم کے سوال ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ایک ادارہ یا تنظیم جس کی آمدنی صدقہ زکات و نقلی خیرات یا صدقات ہو، یا کوئی آدمی ثواب کی نیت سے کچھ دیتا ہے تاکہ وہ دین کے کام میں کچھ حصہ پائے وغیرہ، کیا اس ادارے یا تنظیم سے ہم قرض حسنہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ان سے یہ معاملہ طے کیا جائے. آپ کا یہ قرضہ میں 2 یا 3 سالوں میں ادا کروں گا، کیا یہ قرضہ اور پھر اس سے کوئی کاروبار کیا جائے وہ نفع حلال ہوا یا اسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تصور ہے قرض حسنہ، اس قرض حسنہ کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب غلط ہے ایک مطلب صحیح ہے. غلط مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو موقع ہے تو قرضہ دیں گے، نہیں موقع ہے تو معاف کر دینا. ایک مطلب کشمیری عرف میں یہ مانا جاتا ہے، یہ غلط ہے. کیا مطلب؟ سب آپ صاف کہہ دیجئے، صاف کہہ دیجئے کہ میں یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، یا صاف کہہ، چونکہ وہ ڈار میں رہے گا، کچھ پتا نہیں پیدا آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یا تو آپ خیرات کے خاتے میں ڈال دیں، یا بخشائش کے خاتے میں ڈال دیں، اور یا پھر اس کو قرض کے خاتے میں رکھ دیں. یہ ڈار میں مت رکھیں، اگر پیسہ مل گیا تو دوں گا، نہیں مل گیا تو معاف. اس کا نام مطلب قرض حسنہ ایسا نہیں ہے. دوسرا مطلب قرض حسنہ کا ایک اور ہے، وہ کیا؟ اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم کسی کو قرضہ دو اور جب تم قرضہ لو تو اس کے لیے ڈیٹ طے کرو، فلاں ڈیٹ کو میں واپس کروں گا، اور اس ڈیٹ پر واپس کرنا لازم ہے. اور اگر آپ اس ڈیٹ پر یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو اس سے جا کر معذرت کرنی پڑے گی کہ جی آج شام مجھے آپ کا قرضہ واپس کرنا تھا، افسوس میں وہ قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں، مجھے آپ 3 دن اور مہلت دے دیں. اگر وہ کہتا تھا بالکل نہیں، تو آپ کو چاہے اپنے گھر کا فریج بیچنا پڑے، چاہے گھر کا سکوٹر بیچنا پڑے، چاہے گھر کا زیور، چاہے کپڑے گروی رکھنے پڑے، مگر یہ پیسہ لا کر دینا ہوگا. یہ اسلام کا حق ہے، یہ لازم ہے. اگر وہ مہلت نہیں دے رہا ہے تو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، حتیٰ کہ گھر کی گائے اگر بیچنی پڑ جائے، گھر کا بستر بیچنا پڑ جائے تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا حق مارا جائے. لیکن ادھر سے اسلام اس کو کہتا ہے تم سختی مت کر، تم بھیڑ دے، یا اگر تمہیں مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت دے دو. وہ کہتا ہے جی نہیں، میں مہلت دینے کے لیے تیار نہیں. اسلام یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر تم خیرات کرو گے کتنا ثواب ملے گا؟ یہ بہت. کہا یہ جو تم اس کو ڈھول ڈھیل دے رہے ہو نا، اس میں زیادہ ثواب ہے تم کو خیرات کے مقابلے. کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر میں ڈھیل دے دوں. یہ حدیث میں ہے. تو ایک طرح سے حضور نے اس کو یہ سمجھایا، اس کو سمجھایا بھائی دیکھو کوشش کرو جلد سے جلد قرض اتارو، اگر تمہیں ذرا سی بھی گنجائش ہے قرض اتارنے کی، اور پھر تو تم کہتے ہو نہیں ابھی نہیں، تو تم ظالم ہو. مثل الغنی ظلم، قرض کی ادائیگی کی گنجائش ہے اور پھر بھی تم ادا نہیں کر رہے تو تم ظالم ہو. تو اس کو حضور فرما رہے ہیں ظلم مت کرنا، یعنی گنجائش جب ہوگی تو قرض ادا کرنے میں سرگرم رہنا، اور اس کو سمجھا رہے ہیں تم ڈھیل دے دو اور کہیں نیک دعائیں دی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. جو اپنے مقروض انسان جو تنگ دست ہو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ برت رہا ہے تو اس کو. اب یہ جو مسلمان ہیں، جو مسلمان کیا کہتا ہے، کہنے کا صاحب دیکھو قانون یہ ہے کہ تم مجھ سے قرضہ لے رہے ہو، ہم کو ڈیٹ بنانی تھی، کاغذ لکھنا تھا، فلاں ڈیٹ تو تم یہ قرضہ ادا کرو گے، میں یہ ڈیٹ لکھنے کے لیے تیار، میں ڈیٹ نہیں لکھوں گا، میں تمہیں اجازت دے رہا، جب مرضی آئے تب قرض ادا کرنا، میری طرف سے کوئی پتا. یہ ہے قرض حسنہ. وہ نہیں ہے قرض حسنہ کہ مرضی آئے تو دے دینا، نہیں مر جائے تو کھا جانا، اس کا نام قرض حسنہ نہیں ہے. قرض حسنہ یہ ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد جب ہم کسی ادارے سے ہم قرضہ لے رہے ہیں تو اس ادارے کو ہم کو کلیئر کرنا پڑے گا، صاحب دیکھیے مجھے کاروبار کرنا. اس ادارے والے کے پاس زکات، صدقات اور امداد کی رقمیں آ رہی ہیں. زکات کی رقم قرضے میں نہیں دے سکتے، صدقات کی رقم قرضے میں نہیں دے سکتے. زکات اور صدقات کی رقم تو ہے ہی اس لیے تاکہ غریبوں کو دی جائے، تو قرضے میں کہاں لگا سکتے ہیں وہ. قرضے میں جب آپ دیں گے تو صرف وہ والی رقم دیں گے جو آپ کے پاس امداد کی رقم آئی ہے، تو یہ امدادی رقم جو ہے وہ آپ کو دینے کی اجازت ہے. اب جب امدادی رقم ہم نے بطور قرض کے دے دی، تو جتنی مقدار کے لیے قرضے پر دے دی گئی اتنی مقدار کے بعد، اتنی مدت کے بعد یہ قرضے کی رقم واپس کر دی ہوگی. اس کے بعد پھر جب اس سے ہم یہ قرضہ لیں گے تو قرضے میں یا تو یہ معاہدہ کرنا ہے کہ صاحب میں آپ سے قرضہ لے رہا ہوں، مجھے کاروبار کرنا ہے، تو پھر یہ قرضہ نہیں ہے، پھر یہ مضاربت ہے. کیا آپ مجھے پیسہ دے دیجئے، میں کاروبار کروں گا، کچھ نفع آپ کو دوں گا، کچھ نفع خود رکھوں گا، پھر نفع کا فیصد طے کر لینا ہے اس ادارے کے ساتھ. اور یا پھر شراکت کرنی ہے، تو شراکت اگر کرنی ہے تو شراکت کا سارا قانون لاگو ہوگا، اور اگر مضاربت کرنی ہے تو مضاربت کا سارا قانون لاگو ہوگا، اور اگر قرضے پر لینا ہے تو قرضے کا سارا قانون لاگو ہوگا. اس کے معنی پھر یہ ہوں گے کہ صاحب کسی شخص نے اس ادارے سے قرضہ لیا، قرضے والوں ادارے والوں کی ذمہ داری ہے کہ زکات کی رقم نہیں دیں گے، صدقات کی رقم نہیں دیں گے، امداد کی رقم دے سکتے ہیں بطور قرض کے، اور امداد کی رقم بطور قرض کے تب دے سکتے ہیں جب امداد دینے والوں سے پہلے اجازت لی ہو. اور اگر امداد دینے والوں سے اجازت نہیں لی ہے تو پھر اپنے ایگزیکٹو کاؤنسل میں انہیں پہلے منشور بنایا ہو کہ ہم امدادی رقم بطور قرض کی بھی دیا کریں گے، تب یہ قرض کے طور پر یہ رقم دے سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں دے سکتے. کیونکہ ہم لوگوں سے کہیں گے ایس ڈی او سے ہم کو پیسہ دے دیں گے، ہم لوگوں کی امداد کریں گے، تو پیسہ لوگوں نے جمع دیا، اب ہم اس کو لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، تو ہم لوگ اجازت نہیں دی لوگوں سے قرضہ دینے کی، اس لیے پہلے اجازت دینی پڑے گی. اس کے بعد اگر ہم نے یہ قرضہ لے لیا اور اس پہ جتنا ہم نے نفع کمایا تو نفع ہمارے لیے بالکل حلال ہے، اور اس کے بعد بھی چونکہ قرض حسنہ ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد سے جلد یہ قرضہ ادا ہو جائے. دیر نہیں کرنی، دیر اس لیے نہیں کرنی ہے کہ پیسے کی ویلیو گھٹتی ہے، اور پیسے کی ویلیو گھٹنے کے نتیجے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے مثلا کسی ادارے سے 10,000 روپے لیا اور 10 سال کے بعد جب ہم یہ 10,000 روپے دیں گے تو اس 10,000 کی ویلیو اتنی نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے, آج 10,000 سے ہم نے جتنی چیزیں خریدی 10 سال کے بعد 10,000 سے اتنی چیزیں نہیں خرید سکتے. تو اسے جتنا ہو سکے جلدی یہ قرض ادا کرنا چاہیے. جو عورت دودھ بچے کو دودھ پلاتی ہے کیا وہ کسی دوسری عورت کے سامنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ چونکہ دوسری عورت اس دودھ پلانے والے کو سینہ دیکھ لیتی ہے. کیا عورت گھر میں ننگے سر رہ سکتی ہے یا نہیں, اور ننگے سر سو سکتی ہے یا نہیں؟ یہاں عام طور پر عورتیں کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کھڑکی کے پاس مت رکھو کیونکہ ان کا آسمان کی نظر لگ جاتی ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ دوسری عورتوں کے سامنے دودھ پلانا درست ہے, جائز ہے, لیکن دو وجہوں سے منع کیا جاتا ہے. وجہ نمبر ایک, کبھی دوسری عورت کے سامنے دودھ پلانے سے اس بچے کو نظر لگ جاتی ہے اور کبھی خود اس عورت کو نظر لگ جاتی ہے جو دودھ پلانے والی ہے, تو کبھی وہ دودھ پھٹ جائے گا, کبھی دودھ سوکھ جائے گا, کبھی یہ بچہ پینا چھوڑ دے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا. نظر لگنا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر لگنا حق ہے, اس لیے منع کیا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, دوسری عورتوں کے سامنے دودھ پلانے سے کبھی دوسری عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر اس عورت نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا مثلاً کیونکہ اس کو دودھ نہیں تھا, اس کی بیٹی نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا مثلاً کیونکہ اس کو دودھ نہیں تھا, تو اس کو دل میں بھی انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو یہ کیسے آدمی بچے کو دودھ پلا رہی ہے, افسوس مجھے دودھ نہیں تھا, افسوس میری بہن کو دودھ نہیں تھا, افسوس میری بیٹی کو دودھ نہیں تھا. اس کو فوراً قریب کا یا دور کا کوئی رشتے دار یاد آ جائے گا, اور یاد آنے کے بعد پھر وہ ذہنی طور پر حسد میں مبتلا ہو جائے گی اور اس کو حسد کی نظروں سے دیکھتی رہے گی. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ دوسری عورتوں کے سامنے دودھ نہ پلا. یہ تو عورتوں کا معاملہ. مردوں کے سامنے دودھ پلانا تو ہر حال میں حرام ہے سوائے ایک کے, وہ ہے شوہر. شوہر کی موجودگی میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, اور اگر شوہر کی نظر عورت کے پستان پر پڑ گئی تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. رہا والدین, والد کی موجودگی میں دودھ پلانا جائز تھا مگر بے غیرتی ہے. بھائی کی موجودگی میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے لیکن بھائی اگر پستان دیکھے گا تو یہ بے غیرتی ہے. اور اسی طرح سے دوسرے رشتہ داروں کا معاملہ. تو محرموں کے سامنے اگر جو دودھ پلانے کی اجازت ہے مگر ہے یہ بے غیرتی. صرف ایک ذات ایسی ہے جس کے سامنے اگر چھاتی کھل جائے تو اس میں شرم ممانعت نہیں, وہ ہے صرف شوہر. اس کے علاوہ نہیں. کیا عورت گھر میں ننگے سر رہ سکتی ہے یا نہیں؟ ننگے سر رہنے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ چونکہ صاحب فیشن ہے اور فیشن کی بنیاد پر عورت چاہتی ہے ننگے سر رہنا, اور دوسرا یہ کہ عورت کو گھر میں کام کرنا ہے, سخت گرمی ہے, اس کام کرنے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ساڑی اٹھا کر کے رکھی ہے, ابھی وہ کہیں جھاڑو لگاتی ہے, کہیں کپڑے دھوتی ہے, کہیں کچھ کرتی ہے, ایک اس بنیاد پر ننگے سر رہنا. اس بنیاد پر اگر ننگے سر رہ رہی ہے تو جائز ہے, اور اس بنیاد پر اگر ننگے سر رہ رہی ہے کیونکہ صاحب فیشن ہے ننگے سر رہنے کا تو حرام ہے. دوبارہ پوری بنیادیں. اس کے بعد پھر فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس گھر میں عورت ننگے سر رہتی, لیکن فرشتوں کے نہ آنے کی بنیاد پر حرام ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا کہ صاحب ہمارا مزاج نہیں, ہم اندر نہیں آئیں گے. کیوں صاحب؟ کیونکہ آپ کے گھر میں لیڈی صاحبہ ننگے سر ہے. جی اس کو بڑی مجبوری ہے, وہ کپڑے وپڑے صاف کر رہی ہے. کہاں, ہمیں معلوم ہے یہ دیر مجبوری ہے کپڑے صاف کر رہی ہے, لیکن ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اندر آئیں کیونکہ صاحب وہ ننگے سر ہے. تو جس گھر میں عورت ننگے سر رہتی ہے اس گھر میں فرشتے تب تک نہیں آنا پسند کرتے ہیں جب تک یہ ننگے سر رہے. لیکن عورت اگر ننگے سر رہتی ہے اگر بنا کام کی وجہ سے تو وہاں اسلام کی طرف سے اجازت دی گئی ہے, کیونکہ گھر اندر مرد کوئی نہیں ہے, اور اگر مرد ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کے نابالغ بچے اور یا پھر اس کا شوہر, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو اس صورت پر ننگے سر رہنے کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. تو اب اس صورت حال میں ہم اپنی مستورات کے سامنے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ننگے سر آپ رہیں گے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے, اور اگر آپ ننگے سر رہیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اب آپ خود فیصلہ کرو ننگے سر پھرنا ہے یا فرشتوں کو آنے دینا ہے. جو وہ کریں گے ہم جبر اس پر نہیں کر سکتے. عام طور پر عورتیں یہاں کہتی ہیں بچوں کو کھڑکی کے پاس مت رکھو کیونکہ آسمان کی نظر لگ جاتی ہے. یہ انتہائی جاہلانہ عقیدہ, اور جاہلانہ نہیں ہندوانہ عقیدہ ہے کہ آسمان کی نظر لگ جائے گی. یہ آسمان کی نظر وغیرہ کہیں نہیں لگا کرتی ہے. یہ یہاں اتنا پھیلا ہوا تصور, اور گاؤں کے اندر کیا کہتی ہیں عورتیں کہ صاحب وہ جو دودھ دے کر کے آئے گی اس کو ضرور اوپر سے ڈھک کر کے آئے گی, آسمان کی نظر نہیں لگنی چاہیے تو ڈھک کر کے آئے گی. اللہ آسمان کی نظر کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے نا چیز میں نحوست, وقت کے اندر نحوست, تاریخ کے اندر نحوست, اسلام اس کا مخالف اور سخت کے ساتھ مخالف ہے. نہ کوئی دن غلط ہے, نہ کوئی تاریخ غلط ہے, نہ کوئی جگہ غلط ہے, نہ کوئی ڈیٹ غلط ہے، نہ کوئی بلی غلط ہے، ہر چیز میں یہ توہمات ہے. اور نبی علیہ السلام صاف صاف فرمایا کرتے تھے لا عدوا ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر. تم کہتے ہو سفر ہے تو سفر سفر اگر کام کرنا ہے تو آپ کہتے ہو سفر، کوئی نہیں حضور فرمایا سفر کوئی چیز نہیں ہے، سفر مہینہ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا 18 اور 28 کو کچھ کریں گے، کچھ کہتے ہیں 3, 13 اور 23 کو کچھ کریں گے. نہیں سر، نہ 3, 13, 23 تھے اور نہ 8, 18, 28 کچھ نہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندو کہتے ہیں کہ صاحب جا رہے تھے آگے سے بلی گزر گئی تو بلی نے راستہ کاٹ لیا. اب بلی نے راستہ کاٹا تب تک چاہے صبح سے شام. ایک زمانے میں یہاں سری نگر سے جموں کے لیے بس چلی ہے، جو بس چلی ہے تو ادھر کہیں پتنی ٹاپ یا بٹوٹ میں کہیں بلی نے کراس کیا. ڈرائیور پنڈت تھا، اس نے گاڑی روک دی، کہہ لے کہ صاحب بلی نے راستہ کاٹا ہے، جب تک ادھر سے بس نہیں آئے گی تب تک ہم آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک، پتنی ٹاپ میں برف گری ہوئی تھی اس لیے بسیں رک گئی تھی وہاں. دوپہر سے شام ہو گئی، ساری سواریاں بیٹھ گئی ہیں کیونکہ صاحب بلی نے راستہ کاٹا، آگے جا نہیں سکتے تب تک جب تک ادھر سے بس نہیں آئے گی. ادھر سے بس آ نہیں رہی کیونکہ پتنی ٹاپ میں پسیاں آ گئی ہیں یا برف کی وجہ سے. تو صبح سے شام رات کو وہاں بےچارے کشمیری بٹور میں ٹھہر گئے سردی سے، لیکن وہ آگے گیا نہیں. اگلے دن دوپہر کو جب وہاں سے کو ٹرک نکل کر کے آ گیا اس نے کہا صاحب رستہ کھول گیا. یہ توہمات اسلام میں نہیں ہے، یہ مجھے نہیں یاد ہے پوری طرح سے، یہ 1950 سے لے کر کے 1955 اس پیریڈ میں یہ واقعہ ہوا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. ہاں، نہ عورت اگر ننگے سر رہتی تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. حج بدر کرنے والا شخص کیا تمتو نہیں کر سکتا؟ جواب ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوا حج بدر کرنے والا تمتو نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کے تمام علماء نے حج بدر کرنے والے کو تمتو کرنے کی اجازت دی ہے. البتہ اس حج بدر کرنے والے کو اس آدمی کو بتانا پڑے گا کہ صاحب میں حج تمتو کروں گا اور حج تمتو میں مجھے قربانی کرنی پڑے گی. اگر آپ مجھے قربانی کا پیسہ بھی دیں گے تو فبی حل، اور اگر آپ مجھے قربانی کا پیسہ نہیں دیں گے تو قربانی کا پیسہ خود خرچ کرنا پڑے گا. اگر اتنی بات یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، اور اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ پھر اس کو الگ سے میں سمجھاؤں گا جن صاحب کا یہ حج بدل کا مسئلہ ہے. حدیث میں آیا کہ ایک شخص عمل کرتا رہا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہونے سے ایک ہاتھ کا فاصلہ رہا، اور لیکن اس پر تقدیر غالب آ گئی اور وہ عمل کرنے کے باوجود جہنم میں پہنچا. صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے اور واقعہ اب یہی ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس پر جو سوال پیدا ہوگا وہ سوال کا حل کیا نکلے گا، انشاءاللہ یہ اگلی حدیث میں اس کو حل کرتا ہوں. یہ بھی علمی سوال اس کو موجود رکھتا ہوں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پینٹ کا نمونہ ٹراؤزر کی شکل میں حضرت عمر کے زمانے میں فوجی کی وردی میں شامل کیا گیا تھا، اس کی وضاحت فرما کر کے موجودہ پینٹ کی حیثیت متعین فرمائیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ دراصل نبی علیہ السلام نے ایک پیشنگوئی فرمائی تھی، قرب قیامت میں کوششیں یہ کی جائیں گی غیر اسلامی طرز عمل کو اسلامی بنانے کے لیے، غیر اسلامی طرز عمل کو اسلامی بنانے کے لیے غلط استعمال کیے جائیں گے. انہیں کی قسم ہے، اس کو کہا حضور نے انتحال المعتدلین. دوسروں کی تہذیب اسلامی تہذیب بنانی ہے، لیکن اسلامی تہذیب بنانے کے لیے اس کو اسلامائزیشن کرنا ہے. اب وہ اسلامائزیشن اگر نہیں ہوگا تو فرضی دلائل قائم کرنے ہیں، اور فرضی دلائل قائم کرنے والا پھر کہا جائے گا سب یہ ہے. یہ تو ہوا حضرت عمر کے بعد. آج کے پینٹ کے متعلق اگر 3 باتیں پائی جائیں گی تو یہ پینٹ پہننا حرام نہیں ہے. نمبر 1، اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے رانوں کا سائز نظر آ جائے. نمبر 2، اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا وہ جو سطر کی جگہ ہے ان کا سائز دوسروں کو نظر آنے لگے، یعنی سوریم اور رانوں کے اوپر والا حصہ اور اسی طرح سے سطر کی جگہوں کا سائز دوسروں کو نمایاں ہونے لگے، اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، آپ کی شرٹ جو ہے وہ اپنی پینٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 3، یہ پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. اگر 3 باتیں جمع ہو گئی، یعنی پینٹ لوز ہے، ٹخنوں سے اوپر ہے اور اوپر سے شرٹ اس کے اوپر رہے، تو پھر اس کے اندر جو منع ہونے کی وجوہات ہیں وہ کم سے کم تر ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جائز بھی بن سکتی ہے. یہ حساب پینٹ کی صورت ہے. ان نجوم میں جانے والوں کی بات پیشنگوئیاں سچ کیوں نکلتی ہیں؟ یہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ پیشنٹ اتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ پیشنٹ اتنے دنوں میں مر جائے گا اور واقعی مر جاتا ہے. ڈاکٹر ہم سے یہ کہتا ہے آپ گھبراؤ مت، آپ کو بہت تکلیف ہے، آپ یہ دوائی کھائیے 3 گھنٹے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، واقعی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ڈاکٹروں کی پیشن گوئیاں ہیں، اسی طرح سے اگر نجومیوں کی پیشن گوئیاں ہوتی تو پھر اسلام منع نہ کرتا. لیکن نجومی کی پیشن گوئی کے بارے میں ہوتا کیا ہے؟ جب نجومی پیشن گوئی کرتا ہے تو یہ مسلمان کے عقیدے کو تبدیل کر دیتا ہے. اس عقیدے پر چونکہ زد پڑتی ہے اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نجومی کی پیشن گوئی کو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ نجومی کی پیشن گوئیاں غلط ہیں, وہ تو صحیح بھی ہوتی ہے. محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے, باقی اگلے دن گرج چمک کے ساتھ چھینے پڑتی ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب ہم نے کہا خدا چاہتا ہے یا نہ چاہتا محکمہ موسمیات کا حکم پورا ہوگا ہی ہوگا. جب یہ صورتحال بننے لگے گی اس وقت اسلام کہے گا محکمہ موسمیات کی بات مت سنو, کیونکہ تمہارا عقیدہ خراب ہونے لگا. کل کو اگر لوگ کہنے لگے کہ صاحب کیا تھا پیشن تو مرے گا ہی مرے گا, کیوں؟ ڈاکٹروں کا اعلان ہو چکا خدا مانے یا نہ مانے اس کو مرنا ہی مرنا ہے. اس وقت اسلام کہے گا تمہارا عقیدہ خراب ہونے لگا, ڈاکٹروں کی بات مت مانو. اسی طرح سے نجوم کے بارے میں کہ نجوم کے نتیجے میں جب عقیدے بگڑنے لگتے ہیں تو اسلام نجوم کو رد کر دیتا ہے. اور علم نجوم اگر صرف علم کی حد تک رہے تو اس کی بہت ساری باتیں صحیح بہت ساری باتیں غلط, اور اس میں صحیح ہونے اور غلط ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ڈاکٹر کی بہت ساری باتیں صحیح اور بہت ساری باتیں غلط. حکیم, میں جانتا ہوں آپ خوب واقف ہوں گے ہمدرد کی دوائیوں سے, حکیم عبد الحمید نے مریض کی نبض پکڑی اور نبض پکڑنے کے بعد کہتا ہے وہ تم نے 3 دن سے نیند نہیں کی ہے. اس نے کہا جی ہاں واقعی 3 دن سے نیند نہیں کی, مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا صاحب تمہاری نبض بتا رہی ہے. میں کہتا یہ نبض کیسے بتایا کہ میں 3 دن سے سویا نہیں؟ کہا بھائی نبض بتا رہی ہے تم 3 دن سے سوئے نہیں ہو. کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے مگر ایسا ہی لگ رہا. میں کہا ہاں جی ہے تو ایسا ہی, مگر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ ٹھیک. اس کے بعد پھر 9 دن نبض چل لگا, تمہاری نبض بتا رہی ہے کہ تم کسی ٹینشن میں ہو. کہا لگا ہاں یہ ٹینشن ہے بیوی کے ساتھ لڑائی, مگر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو اب یہ آپ کو کہتے صاحب یہ تو بالکل کوئی غیبی باتیں سناتے ہیں. غیبی باتیں نہیں, یہ اللہ نے دنیا میں علوم اتارے ہیں اور ان علوم کی بنیاد پر مستقبل کے متعلق کچھ باتیں کہی جا سکتی ہے. انہیں علوم میں سے طب ہے, انہیں علوم میں سے ڈاکٹری کی ڈاکٹری ہے, انہیں علوم میں سے محکمہ موسمیات ہے, انہیں علوم میں سے محکمہ یہ علم نجومی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جب عقیدے خراب ہونے لگیں گے تو جس جس علم سے عقیدہ خراب ہوگا اسی علم سے اسلام روک دے گا. ساحل کا چچا انتقال کر چکا ہے, بینک میں ان کے 2 لاکھ روپے سزائے جمع ہیں. اس نے مرنے سے پہلے بینک میں یہ وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ رقم مسجد کو دے دی جائے, کیا ہم وارث اس رقم میں سے کچھ رقم لے سکتے ہیں یا نہیں, مسجد کو ملنا چاہیے یا نہیں؟ جن کا یہ معاملہ ہے اس چچا کی کل پراپرٹی کو دیکھا جائے گا, کل پراپرٹی کتنی ہے. اس کل پراپرٹی کا اگر 1/3 یہ 2 لاکھ روپے بنتا ہے تو یہ وصیت پورا کرنا لازم ہے, وارث مانے یا نہ مانے. اور اگر یہ 2 لاکھ روپیہ کل پراپرٹی کا 1/3 نہیں ہے, مثلا فرض کیجیے اس آدمی کی کل پراپرٹی 5 لاکھ روپے ہے اور یہ 2 لاکھ جو ہے وہ 5 لاکھ کا 1/3 نہیں ہے, تو اس صورت میں یہ وصیت 2 لاکھ کی بلکہ 2 لاکھ سے کم میں ہو جائے گی. یعنی 5 لاکھ روپے 3 حصے کریں گے اور 1 حصہ مسجد کو دینا لازم ہوگا. وصیت کرنے کے مطلب یہی ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنا, غیر وارث کے حق میں وصیت کرنا, اور غیر وارث کے حق میں وصیت کرنے بھی 1/3 تک کی اجازت دی ہے, کل وصیت نہیں. ٹوپی پہننے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلامی تہذیب میں ننگے سر رہنے کا تصور نہیں ہے. نبی علیہ السلام زندگی میں کبھی ننگے سر نہیں رہے, صحابہ ننگے سر نہیں رہے, تابعین, تبع تابعین, فقہا, محدثین, اسلامی تاریخ کا سارا روشن دور اور ہم مسلمانوں کی پچھلی تاریخ کی جتنی عظیم شخصیات ہیں کوئی بھی ننگے سر نہیں رہ گیا. آج اگر کوئی اظہار صاحب آئے کہنے لگے جی میں عجیب بات آپ کو سناتا ہوں. میں کہا کیا؟ لگا میں نے شاہ ہمدان کو خواب میں دیکھا مگر وہ ننگے سر تھے. میں کہا آپ کو تعجب کیا ہو گیا؟ لگا جی بڑا عجیب سا لگا مجھے. تو میں کہا یہ عجیب ان کے لیے لگ رہا ہے, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا, جیسے تمہیں ان کا ننگا سر رہنا پسند نہیں آیا ایسے ہمیں بھی آپ کا ننگا سر رہنا پسند نہیں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ منظر دکھایا گیا. خیر, تو اسلامی تہذیب میں ننگا سر رہنا نہیں ہے, یہ تو دراصل یورپ سے چلا ہوا فلسفہ پہنچتے پہنچتے یہاں تک پہنچا کہ مردوں کے سر سے پگڑی اتاری, پھر ٹوپی اتاری, عورتوں کے سر سے ساڑی اتار دی اور اب بدن سے کپڑے بھی اتارنے ہیں. اب مہم یہ ہے, ٹھیک, عورتوں کو پہلے کہا اب تم مردوں جیسا لباس پہنو, مردوں کو کہا عورتوں جیسا لباس پہنو, آگے چل کر ہم کو دونوں کو اتار دینا ہے اور تم تیار رہنا, جو ہم بتاتے رہیں گے اس کے لیے تم تیار رہنا. اسی کا شاخ سنا ہے یہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں صاف ہے, آپ امامہ پہنتے تھے, ٹوپی پہنتے تھے, ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے تھے. ہمارے یہاں بڑی مشہور کتاب ہے زاد المعاد, علامہ ابن قیم ان کی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ٹوپی اور امامہ دونوں پہنتے تھے, کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے اور کبھی صرف امامہ پہنتے تھے، یہ آپ کا رہا ہے. اب ہے کبھی بائی دیوے ننگے سر نماز پڑھنی پڑے تو کیا کریں؟ جواب ہے ضرور پڑھ لیں، چھوڑے نہیں. اور جو نمازیں ننگے سر پڑھی جا چکی ہیں وہ ادا ہو گئی کہ ہاں بالکل ادا ہو گئی. جی ہمیں ننگا سر رہنا چاہیے کہ بالکل نہیں ننگا سر رہنا چاہیے؟ اسلامی تہذیب میں ننگا سر رہنا نہیں ہے. لیکن جی ٹھیک ہے، بائی دیوے جو نمازیں ہم ننگے سر پڑھ لی تو ان کا کیا ہوگا کہ وہ نمازیں آپ کی ادا ہو گئی؟ ہم یہ بھی کہیں گے آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، وہ ننگے سر کیا؟ اگر آپ کے پاس کرتا بھی نہیں بغیر کرتے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی وہ نماز ادا ہو گئی. لیکن ایک نماز ادا ہونا اور چیز ہے اور روٹین بنانا اور چیز ہے. نقل وسن کو آپ چیز اور عمدہ عمل ہونا دوسری چیز ہے. اگر کچا چاول اور کھایا نب جائے گا، اور اگر اڑپٹی بخشود نب جائے گا، اور اگر چائے میں نمک زیادہ ہو گیا نب جائے گا، لیکن جب روٹین بن جائے گا تو پھر شوہر اپنی بیوی کی خبر لیتا ہے کہ صاحب یہ روز نہیں جائے گا. تو اس لیے بائی دیوے کبھی ایسا ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے. یہ باقی سوالات انشاءاللہ آپ کی امانت ہے، محفوظ رہیں گے. تو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.